تو لیجئے سماعت فرمائیے خود ساختہ فضائل صدقات و حج کی پہلی کڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، آج بتاریخ 14 ربیع الاخر 1419 ہجری مطابق 6 اگست 1998 بروز جمعرات مرکز ثقافتی حائل کے اس وسیع حال میں ہماری مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آج کا بھی موضوع تبلیغی نصاب ایک جائزہ ہے. آج انشاءاللہ تعالی فضائل صدقات اور فضائل حج کا آپریشن قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے محترم سید معراج ربانی صاحب کریں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پوری توجہ سے اس پروگرام کو سماعت فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب میں بلا تاخیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ سید معراج ربانی فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس جماعت کے اندر چھپے ہوئے ایمان کو مفلوج کر دینے والے جراثیم کی نقاب کشائی فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. صحن مسجد میں یہ دنگا، یہ تماشا، یہ فساد. صحن مسجد میں یہ دنگا، یہ تماشا، یہ فساد. زندہ باد اے قاتلان دین قیم، زندہ باد. زندہ باد اے قاتلان دین قیم، زندہ باد. دخترِ کعبہ کے چہرے پر مسلمانوں کا خون، دخترِ کعبہ کے چہرے پر مسلمانوں کا خون. سرورِ کونین کے طاعت گزاروں سے عناد، اور خام سجدوں سے نمازِ پنجگانہ میں خلل. خام سجدوں سے نمازِ پنجگانہ میں خلل. آستی میں خنجرِ خونخوار منبر پہ جہاد، آستی میں خنجرِ خونخوار منبر پہ جہاد. اور خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے کا جنون، خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے کا جنون. نہ پیمبر کی اطاعت، نہ خدا پر اعتقاد. اور دعوت و ارشاد کی رو میں زبانیں بے لگام، دعوت و تبلیغ کی رو میں زبانیں بے لگام. منبر و محراب کے سائے میں شغل ارتداد، منبر و محراب کے سائے میں شغل ارتداد. اور سینکڑوں الجھاؤ پوشیدہ حنائی ریشمیں، سینکڑوں الجھاؤ پوشیدہ حنائی ریش ریش میں، گفتگو کے پیچ و خم میں فی سبیل اللہ فساد، گفتگو کے پیچ و خم میں فی سبیل اللہ فساد، اور اپنے ہی اعمال بد انجام کی تفسیر ہیں، اپنے ہی اعمالِ بد انجام کی تفسیر ہیں، اب نہیں شورش مسلمانوں کو ان پر اعتماد. برادران گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ چند اشعار حضرت آغا شورش کاشمی کے تھے، جس کے اندر انہوں نے ایک درد اور خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے والے اور اس طرح کی دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ آج کی اس مجلس مبارک میں انشاءاللہ تبلیغی نصاب آپ کی عدالت میں اس موضوع پر فضائل صدقات اور فضائل حج کا جائزہ لیا جائے گا. موضوع بڑا طویل ہے، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ فضائل صدقات، چونکہ صدقے اور خیرات کا بیان ہے اس میں، اس کے اندر علم گلم، جھوٹ، مکاریاں، فریب، دجل نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کافی مواد موجود ہے. ضعیف اور جھوٹی روایات، ان سب چیزوں کا وہاں ذکر نہیں ہوگا، اور نہ ہی امید ہی تھی شیخ الحدیث محترم سے. لیکن جب میں اس کا مطالعہ کرنا میں نے شروع کیا تو قرآن و سنت کے ان مہکی مہکی خوشبوؤں میں ہمیں باطل اور جھوٹی حدیثوں کی، اور اسی طرح سے گڑھے ہوئے جھوٹے اور باطل اور بدعقیدگی اور عقیدے کو بگاڑنے والے واقعات اور قصے اور کہانیوں کی بدبو نے دماغ متفن کر دیا. قرآن و سنت قرآن کی آیتوں کے ترجمے بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، لیکن بڑی ہی چابک دستی سے فخر الاماطل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مد ذلہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، انہوں نے اس کے اندر ملائی. میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے، جس کا نام فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات فضائل حج پہ مشتمل ہے، اور یہ کتاب ہندوستان جامع مسجد دلی اردو بازار مدینہ بک ڈپو سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کے ناشر عطاء الرحمن خان شیروانی ہیں، اور اتنی معلومات اس کے اندر موجود ہے. جملہ حقوق کتابت بحق پبلشر کاپی رائٹ ایکٹ نمبر 1957 محفوظ ہیں. اردو بازار جامع مسجد دلی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی کتاب کے صفحات کے حوالے میں دوں گا. پاکستان کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، ہمارے برادران اس تباہی میں ان واقعات کے پیش نظر ڈھونڈیں، وہاں صفحات مختلف ہو سکتے ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر جو پرنٹ ہے، مختلف مطبوعات سے، مختلف پریس سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے اس میں صفحات کی ادھر ادھر ہو، لیکن میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے حوالے سے اور جو مدینہ بک ڈپو سے ہے اس کے متعلق میں کچھ گفتگو آپ حضرات سے کروں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کتاب کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن حضرت شیخ صاحب نے اس موضوع کو بھی اور فضائل صدقات کو بھی اپنی طبیعت و مزاج کے مطابق ایسی واہی تباہی مچائی ہے، اور ایسے بے سروپا روایات اور قصے اور کہانیوں کو بیان کیا ہے کہ علامہ والحفیظ. میری اس گفتگو سے آپ کو حیرت ہوگی اور آپ ضرور چونکیں گے کہ کیا میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. آئیے، دلائل براہین آپ کے سامنے ہیں. میں کوئی بات اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس اسٹیج سے جو ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، میں اس سے کوئی بات بے دلیل نہیں بیان کروں گا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سب کی دلیلیں ہمارے پاس ہوں گی. اور اگر میں پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم کروں تو یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اتنی موٹی، اس کی دو دو جلدیں تیار ہو سکتی ہیں اگر اس کتاب کے اوپر میں مکمل طور پر تبصرہ کروں تو اس لیے اتنا وقت نہیں ہے، بلکہ عقل مندارا اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میں اشارے کروں گا چند واقعات، چند قصے، چند باتیں آپ کی عدالت میں رکھوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اور اپنے تبلیغی بھائیوں سے بھی یہ درخواست اور یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن و سنت کی روشنی میں آئیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، میرا رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اسے لے لو، جو بات دے اسے پکڑ لو، اور جس بات سے روکے اسے رک جاؤ. حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات کے چند دن قبل، وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ تبلیغی نصاب، وہ نصاب قرآن و سنت ہے. تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری سنت. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسے بھی برے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس امت کے رشتے کو قرآن و سنت سے کاٹ دیا، اور ایک مخصوص ماحول پیدا کیا، اور یہ دیکھا کہ ابھی سمت کا کوئی رہنما اور کوئی رہبر تو نہیں ہے، اس لیے اپنی افکار، اپنے خیالات، اپنی منمانی جو طبیعت میں آیا اس کو دین بتلا کر کے امت کے سامنے پھیلانا شروع کیا. لیکن الحمدللہ اب پہلے جیسا ماحول نہیں رہا، وسائل اور ذرائع کا جال بچھا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اب دنیا سمٹ کے ایک بستی کی مانند ہو چکی ہے، ایک قریے کی طرح ہو چکی ہے کہ اگر گاؤں کے کسی ایک کونے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو دوسرے کونے والوں کو خبر ہو جاتی ہے. الحمدللہ علم سمٹ کے آ گیا ہے، اور یہ علم کا دور ہے، یہ ہمارا دور ہے. جس طرح کفر اور شرک کے ایوانوں میں دلدلے مچے ہوئے ہیں اور کافر لرز رہے ہیں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ ہیں، گھبرا رہے ہیں، اسی طرح اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کچھ لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اسلام سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں اسلام سے، اور اسلام کی حقیقی روح سے بہت دور ہیں، ان کے ایوانوں میں بھی زلزلے مچے ہوئے ہیں کہ اے اللہ، اب تو ہمارے کول کھلنے لگے، اب تو ہماری دھجیاں بگڑنے لگیں، اب تو ہمارے بزرگوں کو بے نقاب کیا جانے لگا، اب وہ وسائل اور ذرائع پیدا ہو چکے ہیں کہ معراج ربانی اس حال میں بول رہا ہے، لیکن اس کی آواز اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے، اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کے بھی فارغین نے توبہ کی ہے، اور ہمارے اخوان نے ٹیلی فون کے ذریعے بتلایا، اور جب انہوں نے کیسٹیں سنی اور یہ حوالے دیکھے تو جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آ رہے ہیں. بڑے بڑے قبر پرست، بڑے بڑے لوگ جغادری، الحمدللہ اس صدائے حق کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر ان کے دلوں میں ہے تو ان کا دل اللہ کھول دیتا ہے اور وہ قرآن و سنت کو پکڑ لیتا ہے. اور ہم سب انہی کیچڑوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم ظاہر ہے کہ پہلے وہی اسی ماحول میں تھے، انہی گندگیوں میں، انہی کیچڑوں میں تھے، اور یہ آپ حضرات بھی انہی کیچڑوں میں سے نکلے، اللہ ماشاء اللہ ایک دو کے علاوہ باقی سب وہی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا قرآن میں فرمایا کہ ہمارا یہ دین غالب ہو کے رہے گا، اور ہمارا یہ دین دنیا تسلیم کر کے رہے گی، اللہ کا فضل ہے. جس طرح غیر مسلمین اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح اس امت کو جو اس فترے میں، اس مخصوص زمانے میں، 800-900 سال کے بیچ میں جو اس امت کو گمراہ کیا گیا، الحمدللہ اب وہ امت علم کی روشنی میں صحیح طور پر صحیح راستے کے اوپر آ رہی ہے. بہرحال آئیے میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس تعلق سے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزید تفصیلات اس کے اوپر آتی رہیں گی. ایک مخصوص عقیدہ حضرت زکریا صاحب نے ایک واقعے کے حوالے سے نوٹ کیا ہے جو آج ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر خاص طور سے پھیلا ہوا ہے، اور ایک کثیر تعداد اس بدعت اور اس گمراہی میں ملوث ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس کے اوپر تعلیم ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی ثبوت بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ گھریلو تعلیم ہے، اور امت کو اس کے اندر مولویوں نے، شکم پرور علماء نے، اور ان پیٹ کے پجاریوں نے امت کے اندر پھیلایا ہوا ہے، اور نیاز اور فاتحے کے نام پر، قرآن خانیوں کے نام پر خوب
خوب ڈھینگا مچھلیاں ہو رہی ہیں اور خوب امت کی جیبوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے، ہمارے ملکوں میں تراشا جا رہا ہے. ایک واقعہ فضائل صدقات کے حوالے سے 98 نمبر صفحہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام باہیا تھا، بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اسی پر میری زندگی، میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں رکھو. جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کیا، اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کیا کہ ہر جمعے کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھتا. ہر جمعے کو، یہ تعلیم ہے تبلیغی نصاب پڑھنے والوں کے لیے اور یہ فضائل صدقات وغیرہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں میں. قرآن شریف اس کو پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور اس کے لیے سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا. ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی. بڑی بڑا لمبا واقعہ ہے اصل میں، ہے نا، اس لیے میں جلدی جلدی پڑھوں گا، آپ سمجھتے جائیں، بالکل توجہ آپ میری طرف دیں، اس لیے کہ میں اس کی تفصیلات میں پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گی، ٹائم زیادہ چاہیے. ماں نے جواب دیا، موت کی سختی خواب میں دیکھا، لڑکے نے خواب میں دیکھا. کہا، اماں کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا. اوہو، سمجھ رہے ہیں، چلے رہیے، اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے، میں عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی، کوئی بات نہیں. بیٹے نے پوچھا، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہیے. اس نے کہا، تو ہر جمعے کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہو رہا ہے قبر میں کہ میرا بیٹا آ کے قرآن پاک پڑھتا ہے. جب تو آتا ہے تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبریاں دینے لگتے ہیں. اوہو، سرنگیں بنائیں گی قبروں میں، ایک دوسرے کی قبروں سے لنک ہے. اگر بھائی وہ دنیا میں تھی، وہ دنیا میں تھی تو پردے سے رہتی تھی، نیک عورت تھی، مرنے کے بعد بے پردے کی پردہ وردہ سب ختم ہو جاتا ہے. کیا وہاں سب کیمرے فٹ ہیں، ایک دوسرے کی خبر کے باقاعدہ مشاہدے ہو رہے ہیں. سنیے جناب، سب خوشخبری دینے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی قبر ہوگی اس کی، اگر پورے قبر مردے جمع ہو جائے تو اللہ ہی خیر کرے، کہ تیرا بیٹا آ گیا. اللہ اکبر، صرف ماں ہی کو خبر نہیں ہوتی بلکہ پورے قبرستان والوں کو بھی خبر ہوتی ہے، اور وہ قبرستان کوئی 100, 200, 1, 2 سال 10 سال 50 سال کی ہوتی ہے، ارے وہ برسوں کی قبرستانیں ہوتی ہیں. تو چلو بھائی ٹھیک ہے، ماں تو اس کا بیٹا ہے، چلو اس کو خبر ہوگی مان لیا، لیکن وہ برسوں سے مرے ہوئے گڑے ہوئے مردے جو قبروں میں، ایک ایک قبروں میں 50-50 مردے دفن ہیں، ان کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا آیا جو قرآن پڑھ کے اب رونے لگتا ہے؟ لیکن تبلیغیوں کا یہ عقیدہ، اب میں اس کے اوپر کہوں تو غلط تو نہیں ہے نا، تبلیغی جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ حسب نسب جو آج سے 200 برس پہلے بھی مرے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ نہیں، تیرا بیٹا آ گیا، مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعے کو اہتمام سے جاتا تھا، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا. لڑکے نے کہا، خواب میں میرے پاس مردوں اور عورتوں کا مجمع میرے پاس آیا، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں. ماشاءاللہ، یہ تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں، جیسے کہ نظام الدین دلی میں، رائمنڈ شریف میں اجتماعات ہوتے ہیں اور جیسے ان کے ملکوں میں اجتماعات ہوتے ہیں. میں تبلیغی جماعت والوں سے یہ درخواست کروں گا، کبھی مردوں کے بھی اجتماعات کریے آپ لوگ، ماشاءاللہ خوابوں ہی میں نہیں ہے جناب، آپ لوگ تو خواب کیا ہے، حقیقت میں سب کو بلا لیتے ہیں، بڑا رشتہ آپ لوگوں کا مردوں سے ہے نا، تو سب اجتماعات ہو رہے ہیں، دیکھیے وہاں بھی اجتماعات چل رہے ہیں، وہاں بھی باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے قبر میں، اور تبادلے خیال ہو رہے ہیں، سمجھ رہے، تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں مردوں اور عورتوں کے. کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر، مردے آگے اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں، تم جو ہر جمعے کو ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا. اس کے بعد یعنی پورے قبرستان والے جنتی تھے باقاعدہ، تبھی تو خوشی ہوتی تھی، اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اس سے ہم کو خوشی. اس کے بعد میں نے اور بھی زیادہ اہتمام اس کا شروع کر دیا، اور بھی اہتمام شروع کر دیا. یا تو یہ ہوگا کہ ہر جمعے کو جہاں ایک پارا پڑھتا تھا وہ 10 پارے پڑھتا ہوگا، یا کم از کم جہاں ہر جمعے کو ہفتے میں جاتا تھا، ہو سکتا ہے روزانہ جانا شروع کیا. اہتمام میں تو یہ دونوں باتوں کا اہتمال ہے نا، کیا تو روزانہ جانا شروع کیا ہو، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور ایک اور عالم فرماتے ہیں، تو گویا کہ یہ باقاعدے اس میں تعلیم ہے کہ قرآن شریف پڑھو قبر کے پاس جا کر کے، تبلیغی جماعت والو خلاص، تمہارے اہل و عیال ہی نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ پورا قبرستان ماشاءاللہ جنت اور گلزار بن جاتا ہے. اور جب آپ تمہارے شکریہ کے لیے بھی لوگ آئیں گے. زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا تمہارے بھی شکریہ کے لیے آئے تھے کیا مردے اردے؟ کوئی حضرت جی سے پوچھتے اپنے امیر محترم سے بھی جا جا کر کے دلی میں رائے ونڈ شریف میں پوچھو پاکستان میں بنگلہ دیش ڈھاکہ وغیرہ میں کہ بھائی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں بتائیں گے؟ سنیے ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان کی سب قبریں ایک دم شق ہو گئی ہیں یعنی پھٹ گئی ہیں اور مردے ان میں سے باہر نکل کر زمین پر سے کوئی چیز جلدی 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 چن رہے ہیں لیکن ایک شخص فارغ بیٹھا ہے وہ کچھ نہیں چنتا. میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا جو لوگ کچھ صدقہ دعا درود وغیرہ کر کے اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں. میں نے کہا تم کیوں نہیں چنتے؟ اس نے کہا مجھے اس وجہ سے اس جگنا ہے کہ میرا ایک لڑکا ہے جو فلاں بازار میں دلابیا حلوے کی ایک قسم ہے جو منہ کو چپک جاتی ہے بیچا کرتا ہے. وہ روزانہ مجھے ایک قرآن شریف پڑھ کر بخشتا ہے. میں صبح کو اٹھ کر اس بازار میں گیا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ دلابیا فروخت کر رہا ہے یعنی نیند سے بیدار ہوئے تو گئے مارکیٹ تو دیکھا وہ ایک لڑکا دلابیا بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے والد محترم کو ہدیہ پیش کیا کرتا ہوں. اس قصہ کے عرصے کے بعد میں نے پھر ایک مرتبہ اس قبرستان کے آدمیوں کو اسی طرح چنتے دیکھا اور اس مرتبہ اس شخص کو بھی چنتے دیکھا جس سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی. پھر میری آنکھ کھل گئی. مجھے اس پر تعجب تھا. صبح اٹھ کر پھر میں اسی بازار میں گیا. تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. کس لڑکے کا؟ جو صدقے. اب پتا چل رہا ہے کہ صدقے خیرات پہلے قصے میں تو ماں کے پاس ڈائریکٹ پہنچتا تھا نا, ہے نہیں؟ وہ لوگ چننے نہیں آتے تھے. لیکن دوسرے قصے میں ان بیچارے قبرستان والوں نے پتہ نہیں کیا غلطی کی تھی کہ ان کے قبروں کے باہر وہ ہدیے پڑے ہوئے تھے. جو قبریں پھٹ پھٹ کر کے آ کر کے قبروں کے باہر چنتے تھے وہ. ان سے کوئی پوچھے کہ پہلے میں کیا خوبی تھی کہ وہ ڈائریکٹ کون سے فرشتے اور کون سے تھے جو ڈائریکٹ قبروں میں پہنچاتے تھے, اور یہ بیچاروں نے کیا جرم کیا تھا کہ ان کو فرشتے پہنچانے والے موجود نہیں تھے, یا ڈاکیہ وغیرہ کی کوئی ہڑتال چل رہی تھی جیسے آج کل بامبے میں ہڑتال چل رہی پوسٹ مینوں کی پہنچانے والوں کی کوئی ہڑتال چل رہی تھی؟ پہلے ڈائریکٹ ان ماں تک پہنچتا تھا اور پورے قبرستان والوں تک پہنچتا تھا تب خوش ہوتے تھے, اب باہر نکل کر کے بیچارے مردے چن رہے ہیں. یہ تعلیم ہے تبلیغی جماعت کی کہ تم لوگ جو بھیجتے ہو کبھی ڈائریکٹ پہنچتا ہے اور کبھی قبروں کے باہر وہ سب ہدیے درود سلام کے پھینک دیے جاتے ہیں تو مردے قبروں سے نکل کر کے اس کو چنتے. نعوذ باللہ. میرے تبلیغی بھائیوں یہ صفحہ نمبر 99 اور 98 کا واقعہ ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے. خود پڑھو خود سمجھو اور آگے آئیں. چلیں میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, تبصرہ آپ لوگ خود کر لیا کریں. اس پہ جتنے بھی بنا سکتے ہیں آپ جناب علی, اس بدعقیدگی کو جتنا بھی سوچیں گے آپ کو اس میں بدبو ہی ملے گی, اس میں خوشبو نہیں آئے گی. آئیے ذرا میں گنگا جمنا کی ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں. زکریا صاحب کی زبانی گنگا جمنا کی کہانی. جمنا کس کے شہر سے بہتی ہے؟ کوئی ہے اس میں؟ آپ اٹھائیے 388 صفحہ میں گنگا جمنا کی کہانی سنیے. حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 388 مدینہ بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی نمبر 6. فون اون نہیں ہے ورنہ فون بھی بیان کر دیتا. بعض لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب گپے مار رہا ہے. اگر میں گپ مار رہا ہوں تو تیرا شیخ گپ مار کے گیا ہے پہلے, ہے کہ نہیں؟ گپ مار رہا ہوں تو تیرا شیخ گپ مار کے گیا ہے. اس کو جلا دے کہیں چوراہے پہ رکھ کر کے اس کتاب کو اللہ کی قدم. اور وہ تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام نے چھوڑے ہیں قرآن و سنت جس کی ضمانت اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمائی ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو, ان کو پکڑو. اور یہ تبلیغی نصاب نہیں, یہ تبلیغی نصاب ہے. تبلیغی نصاب, نصاب مانے مکر اور فریب, دجل اور جھوٹ. یہ تبلیغی فضائل جھوٹ ہے, یہ فضائل اعمال نہیں ہے. یہ سنو, لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب, زکریا صاحب کی کہانی اپنے والد کی زبانی سنی ہے, ان کے والد کی زبانی. میرے ان کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک قصہ اکثر سنا. وہ فرماتے تھے, جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں, وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص کو پانی پت ایک شہر کا نام ہے, پانی پت ایک ضرورت سے جانا تھا. راستے میں جمنا ندی پڑتی تھی جس میں اتفاق سے تغیانی کی صورت تھی, یعنی سیلاب آیا ہوا تھا کہ کشتی بھی اس وقت نہ چل سکتی تھی, اتنی تغیانی تھی کہ کشتی بھی فیل. یہ شخص بہت پریشان تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں, فلاں جنگل میں. اب بزرگانے دین کہاں رہتے ہیں؟ مسجدوں میں نہیں, کہاں رہتے ہیں؟ جنگلوں میں رہتے ہیں. دیکھیں یہ یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم. فلاں بزرگ ایک جنگل میں رہتے ہیں, ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو, اگر وہ کوئی صورت تجوید کرتے تو شاید کام چل جائے. ویسے کوئی صورت نہیں ہے, لیکن وہ بزرگ اول بہت خفا ہوں گے, دیکھنا وہ بزرگ بہت خفا ہوں گے. ہاں بزرگ پہلے خفا ہوتے ہیں, یہ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں, پہلے خفا ہوتے ہیں, جب کوئی جاتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے. لیکن جیسا کہ نواز شریف صاحب نے مانسہرا شریف کے کسی علاقے میں جنگل میں ایک بزرگ رہتا ہے, اس کے کٹیے تک جانے کے لیے باقاعدے پچ روڈ بنائی ہوئی ہے جناب علی. نواز شریف سے کوئی پوچھے کہ اپنے باپ کی کمائی سے تو نے بنوائی ہے, کس سے بنوائی ہے؟ ہمارے پاکستانی بھائی اپنے خون کے قطرے نچوڑ کے پاکستان بھیج رہے ہیں, اور یہ نواز شریف وہاں پر کیا کر رہا معلوم ہے؟ ابھی اعلان کیا کروڑوں روپے کا کمپلیکس وہ حجویری کے دربار کا بنوا رہا ہے, حجویری کے مزار کا کروڑوں روپے کا کمپلیکس پاس کیا ہے بنوانے کے لیے. اس سے کوئی پوچھے کہ تو قوم کی سبانت کو اور مسلمانوں کے خون اور پسینے کی اس کمائی کو تو مردوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے, اور ہماری بہو بیٹیاں بغیر دوپٹے کے اور بغیر شادی کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو قوم کے اوپر کیوں نہیں خرچ کرتا؟ کس کی کمائی ہے یہ؟ یہ اس قوم و ملت کی کمائی ہے جو بھیج رہے ہیں, اور وہاں وہ جو ہے مردوں کو آباد کرنے کے لیے, مردوں کو خوبصورت اور وہ بنانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے, سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال کہہ رہا کہ وہ یہ وہ شخص گیا وہاں, اول بہت خفا ہوں گے, انکار کریں گے, اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے. چنانچہ یہ شخص وہاں گیا, یہاں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے, دیکھنا بزرگ وغیرہ اگر اس طرح سے ڈنڈے ونڈے مارے, اچھا وہ جس بزرگ کی کٹیے کے لیے نواز شریف صاحب نے پگ ڈنڈی بنائی ہوئی ہے, پچ روڈ بنائی ہوئی ہے نا, وہ اس کے بارے میں آیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بھی جاتا ہے اس کو پہلے ڈنڈا مارتا ہے, جو بھی جاتا ہے اس کو ڈنڈا مارتا ہے, یہ وہ استقبال ڈنڈے سے کرتا ہے. ہر بزرگ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یونیفارم ہوتا ہے, جیسے ہر اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے, ویسے ہی اولیاء اللہ کا بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے, کہ جس طرح چاہتے ہیں ایسے تو مشہور ہوں گے, کوئی پیلے شاہ ہے, کوئی اجالے شاہ ہے, کوئی اندھیرے شاہ ہیں, کوئی گدھے شاہ ہیں, کوئی چھوٹے شاہ ہیں, کوئی ننگے پیر ہیں, کوئی برہنہ پیر ہیں, ایسے تو بزرگ لوگ مشہور ہوتے ہیں. تو وہ ڈنڈے شاہ ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں لوگ. بہرحال اس سے مایوس نہ ہونا, چنانچہ یہ شخص وہاں گیا, اس جنگل میں ایک جھوپڑی پڑی ہوئی تھی. اب یہ جھوپڑی اور جنگل میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں سادھو وغیرہ جو ہوتے ہیں, سادھو سنت یہی لوگ رہتے ہیں, لیکن یہ مسلمانوں میں بھی سادھویت کی تعلیم تبلیغی جماعت والے دے رہے ہیں. دیکھو تصور, جھوپڑی پڑی ہوئی تھی, اس میں ان کے اہل و عیال بھی رہتے تھے. اس شخص نے بہت رو کر اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ مقدمے کی کل کو تاریخ ہے, جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اول تو انہوں نے حسب عادت خوب ڈانٹا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے قبضے میں کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے قبضے میں کیا ہے, ذرا یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے قبضے میں کیا ہے. اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ جمنا سے جا کر کہہ دو کہ ایسے شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کبھی کچھ کھایا ہے نہ بیوی سے صحبت کی ہے. یہ شخص واپس ہوا اور ان کے کہنے کے موافق عمل کیا, جمنا کا پانی ایک دم رک گیا اور یہ شخص پار ہو گیا. ابھی تک ہم بریلیوں کے بارے میں سنتے تھے کہ ان کے اولیاء اللہ, ان کے بزرگان دین پانیوں کے اوپر چلتے ہیں, مسلح بچھا کے ہواؤں میں اڑتے ہیں, رابعہ بصریہ ہواؤں میں اڑتی تھی, پتہ ہے نا واقعہ وہ. جنید بغدادی ایک دفعہ مسلح رابعہ بصریہ کو دیکھا تو مسلح پانی پہ بچھا دیا اور کہا آؤ رابعہ یہاں اللہ کی عبادت کرتے. اللہ اکبر, اللہ کی قسم تذکرہ اولیاء میں موجود ہے اور میں نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے اپنے کسی کیسٹ میں ہے یہ. اور رابعہ یہاں آتے ہیں عبادت کرتے, اتنے میں رابعہ نے ہوا میں مسلح بچھا دیا اور کہا آ جاؤ یہاں عبادت کرتے ہیں. تو جنید بغدادی نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, ہوا میں تو مکھیاں اڑتی ہیں, اگر تم نے مسلح بچھا دیا تو اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق ہوا میں اڑتی ہے تو کون سا کمال ہے. تو رابعہ نے کہا تو تم ہی کون سا بہت بڑا کمال اور کرامت دکھا رہے ہو, اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی بنائی ہیں جو پانی کے اوپر تیر رہی ہیں, تو یہ کام تو اللہ کی چھوٹی مخلوق بھی کرتی ہے جو تم کر رہے ہیں. اللہ, تو ایسے ہی جمنا ندی یہ ان لوگوں کی بیچاروں کی تعلیم ہے جو بریلوی کے نام سے ان دیوبندیوں نے ان کو کافر کہا ہوا ہے اور بدنام کیا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں, آپ یہاں سمجھیں کہ ہم انہیں مومن سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم دیوبندی بھائی جو اپنے آپ کو مومن کہہ کے انہیں مشرک کہتے ہیں, انہیں کافر کہتے ہیں. ابھی تو حضرت نے یہ فرمایا میرے قبضے میں کیا ہے, فرمایا ابھی میرے قبضے میں کیا ہے, اور ابھی باقاعدے اس کو باقاعدے سمندروں کے اوپر دریاؤں کے اوپر بھی ان کا قبضہ اور ان کا تسلط اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے, اور لوگ تو لوگ ہیں, دریا بھی ان کے حکم کو جان سمجھ رہے, سمندر بھی ان کے حکم کو جان رہا ہے کہ جاؤ جمنا سے کہہ دو جس نے نہ کبھی کھایا نہ کبھی بیوی سے صحبت کی, جگہ دے دیا. ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے, سنو. لیکن اس شخص کے اچھا وہ شخص پار ہو گیا. جمنا پھر حسب معمول چلنے لگی, پھر بہنے لگی. ہم نے سنا تھا کہ کسی زمانے میں حضرت موسیٰ نے عصا مارا تھا, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. عصا مارا تھا تو سمندر پھٹ گیا تھا اور وہ دونوں طرف سے پانی پھیر چکا تھا اور اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نکل گئی تھی. نبی کا یہ مقام تھا. اب یہ دیکھیں تبلیغی جماعت کے ولیوں کا مقام دیکھیں. اس زمانے میں چونکہ موسیٰ وہاں پہ نہر فرات دریائے نیر وغیرہ, اب ہندوستان میں جمنا ہے نا, جمنا پاروتی گنگا جمنا, تو اب یہ گنگا جمنا کی کہانیاں ہیں. سنیے, چنانچہ وہ آدمی جب واپس آ گیا, لیکن اس شخص کے واپس ہونے کے بعد ان بزرگ کی بیوی نے رونا شروع کر دیا. کیوں بھائی, بیوی تھی تو چار بچے تھے, حضرت نے بہت بڑا الزام لگایا تھا اس کے اوپر, وہ روئے گی نہیں؟ ہاں سنو بیوی کیا کہہ رہی ہے, دنیا کو پتا تھا وہ ولی اللہ ہے, بیوی کیا کہہ رہی ہے سنو. گھر والی زیادہ جانتی ہے, گھر والی زیادہ جانتی ہے کہ گھر میں رام گلی میں شام تم ہوتے ہو. سنو, رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا. دیکھیں لہجہ دیکھیں بیوی کا اپنے شوہر سے مخاطب ہونے کا. بیوی ہی نہیں مان رہی تھی کہ یہ ولی ہے. سنیں, تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا, بغیر کھائے تو تو خود پھول کر ہاتھی بن گیا. عبارت دیکھیں حضرت زکریا صاحب کی, بالکل بالکل سہارنپور اور دیوبند کی زبان ہے, بالکل کھڑی بولی. جہاں وہاں کی عورتیں ایسی بولتی ہیں, اور ہمارے دلی والے اور آگرے اور میرٹھ اور ادھر سہارنپور والے بھائی لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کتنی کھڑی بولتی ہے. کدھر جائیو ائیو کھائیو پیو. ایک ہمارے مسجد میں دلی میں ہم جہاں پڑھتے تھے, تو وہاں نوائے اسلام ایک پرچہ نکلتا ہے, تو اس میں میں کچھ دن تک خدمت کیا, تو اس کے نیچے ایک مطلب رہتی تھی, عورت رہتی تھی. وہ متولی مسجد کا تھا بیچارا, مر گیا, وہ عورت بھی مر گئی ہوگی. اس کے یہاں کوئی پیر آئے تو وہ مسجد میں نہیں آتا تھا نماز پڑھنے. تو ہمارے کسی بھائی نے پوچھا کہ خالہ وہ مسجد میں نہیں آتے پیر صاحب نماز پڑھنے کے لیے, تو کہنے لگی یہ پیر ہوئے یہ نماز نہ پڑھیں, یہ وظیفہ کریں وظیفہ. بالکل دلی کی مخصوص زبان, سمجھ رہے. تو کہنا بغیر کھائے تو خود پھول کر ہاتھی بن گیا. اس کا تو تجھے اختیار ہے, اس کا تجھے اختیار ہے, تو اپنے متعلق جو چاہے جھوٹ بول دے. لیکن یہ بات کہ تو کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا, اس بات نے مجھے رسوا کر دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اولاد جو پھر رہی ہے یہ سب حرام کی اولاد ہے. ظاہر ہے حرام کی اولاد ہے. ان بزرگ نے اول تو عورت سے یہ کہا کہ تجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, جب میں اولاد کو اپنی اولاد بتاتا ہوں تو پھر کیا اعتراض ہے, گویا حرام کی ہی صحیح لیکن میں اپنی اولاد بتاتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ زکریا صاحب کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہی ہے, نماز پڑھو نماز پڑھو, ہم تو یہی تبلیغ کرتے ہیں. جب پوچھو یہ کون سی تبلیغ ہے, یہ کون سی تبلیغ ہے جو اس کتاب میں تم لے کے چلتے ہو. سنو, اچھا میں جب اپنی اولاد بتاتا ہوں تو پھر کیا اعتراض ہے, مگر وہ بے تحاشا روتی رہی کہ تو نے مجھے جنا کرنے والی بنا دیا. اس پر ان بزرگ نے کہا کہ غور سے سن, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اپنی خواہش نفس کے لیے کوئی چیز نہیں کھائی, ہمیشہ جو کھایا محض اس ارادے نیت سے کھایا کہ اس سے اللہ کی اطاعت کے لیے بدن کو طاقت ہو, اور جب بھی تیرے پاس گیا ہمیشہ تیرا حق ادا کرنے کا ارادہ رہا, کبھی اپنی خواہش کے تقاضے سے صحبت نہیں کی, بغیر خواہش بیوی سے ملتا رہا. سمجھ رہے ہیں, جو بغیر خواہش کے دو چار پانچ اولاد ہو گئے بےچارے. یہ بزرگ ہیں ان کے تبلیغی جماعت کے, یہ اپنے ارادے کے لیے کچھ نہیں کرتے, یہ دنیا میں بھی اپنے ارادے سے. نعوذ باللہ, کھاتے ہیں موٹے ہوتے ہیں, بھینس کی طرح ہاتھی کی طرح پھول جاتے ہیں, چار پانچ بچے بھی پیدا کرتے ہیں, مزے بھی لیتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں. بھائی انسان ہر چیز میں نیت اگر خالص رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اس کا اجر دے گا. ہر انسان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے, بیوی کا شوہر کے اوپر, شوہر کا بیوی کے اوپر. لیکن یہ کیا کہ کہہ دے کہ ہم جا کے جمنا سے یہ کہہ دو کہ ہم نے کبھی نہیں کھایا, تو پھر تو کوئی بھی زکریا صاحب سے کہو تم اپنے پٹنے یہ کھاتے تھے کہ نہیں, تمہارے جو اولاد تھی تم اپنے بارے میں سوچو. اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہم یہ دنیا والے جتنے بھی اولاد ہیں گویا اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ, یہ سب حماقت اور یہ سب صوفیت کی چونچلے بازیاں ہیں, یہ سب مشغافیاں ہیں گمراہیت کی, اور یہ سب بکواس ہیں یہ تمام سب چیزیں. اور سنیں بھوکے رہنے کی فضیلت, سنیں صفحہ نمبر 411, بھوکے رہنے کی فضیلت کیا ہے. بھوکے رہنے کے بڑے فوائد بتائے ہیں زکریا صاحب نے, لیکن یہ تبلیغی جماعت والے کبھی کسی دن بھوکے نہیں رہتے. ان کے ستوؤں کی پوٹلیاں ان کے بغل میں ہوتی ہیں, لوٹے پانی کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں لال لوگوں کی روٹیاں یہ توڑتے ہیں, دیکھیں یہ ڈھنکاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں یہ, کھا کھا کر کے مسجدوں میں ہوائیں یہ خارج کرتے ہیں, گندگی وہاں پھیلاتے ہیں, اور کہتے ہیں تبلیغ کرنے نکلے. بھوکے رہنے کی فضیلت دیکھیں, لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید صوفیوں میں سے تھے, صفحہ نمبر 411, لکھتے ہیں کہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی صفائی بغیر بھوکا رہنے کے نہیں کرتے. عبد الواحد جو صوفی ہیں ان سے کوئی پوچھے یہ کون سی قرآن کی آیت سے تو نے یہ بات سمجھی ہے اور کون سی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ بغیر بھوکے رہنے سے اللہ دل کی صفائی نہیں کرتا؟ بتاؤ ذرا. اللہ کے نبی روزانہ کھائیں, اللہ کے نبی روزانہ پیئے, اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, بھوکے نہیں رہتے تھے, وہ روزہ رکھتے تھے روزہ. اور روزہ کو بھوکا کہنا یہ ہندوؤں کی علامت ہے, ہندو جو ہے بھوکا رہتا ہے, کہتے ہیں ہم بھوکے رہتے ہیں. ہمارے یہاں وہ کوئی آتا ہے نا ان کا تیوہار ہے نا, کجری کا تیوہار آتا ہے ساون کا, تو اس میں عورتیں وہ روزہ رکھتی ہیں اور وہ شادی شدہ عورتیں وہ رکھتی ہیں. کون سا روزہ کہتا ہے؟ کیا؟ بہرحال آپ لوگوں کی بات میں یہ سمجھ نہیں آ رہی. پتنی کوئی شوہروں کو ہمیشہ یعنی زندگی کے لیے وہ روزہ رکھتی ہیں, کوئی برف رکھتی ہے, برف اس کو کہتے ہیں. کروا چوتھ, جزاک اللہ خیر, کروا چوتھ کا برف. کروا عورتیں کروا چوتھ بھوکھا رہتی ہیں, وہ تو ان کا عقیدہ ہوتا ہے شوہر ہی آ کر کے روزہ کھلوائے گا تب جا کر کے کھولیں گے, ورنہ اگر شوہر نہیں آئے گا تو نہیں کھولیں گے روزہ. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ بزرگ کہہ رہے ہیں, اب ان سے پوچھو کون سی قرآن اور کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھوکا رہنے سے اللہ تعالیٰ بغیر بھوکا رہنے کی صفائی نہیں کرتا. اسی کی وجہ سے بزرگ لوگ پانی پر چلا کرتے ہیں, اسی بھوکا رہنے کی وجہ سے. تبلیغی جماعت والوں, تمہیں بسوں کی ضرورت نہیں, فلائٹوں کی ضرورت نہیں, سمندروں میں گھسو, ایک مہینہ بھوکا رہ کے دیکھوں تمہارے بھوک نے بھی یہ تمام کام کر کے بدلا بتاؤ. کوئی بھی آج کے دور میں اتنے کروڑوں لاکھوں کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, ان لاکھوں میں کوئی اس مرحلے یا اس مقام پر ابھی تک نہیں پہنچا. یہ ایڑیاں گھس گھس کے اسی طرح مر جائیں گے, ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نہ اللہ کا ہے اور نہ ہی اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ان کا اپنا گھر کا طریقہ, یہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے. بھوکو مرو کتوں کی طرح, بھوکو مرو اسی طرح. بتاؤ ان کو پدرم سلطان بوت, میرا بیٹا, میرا باپ بادشاہ تھا, کیا ہوا؟ تو کر کے دکھا. زکریا صاحب جو اتنی بڑے بڑے فضائل لکھ رہے ہیں خود عمل کرتے ہیں, اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا؟ ہمارے نبی نے تو جو بیان کیا اس کے اوپر خود عمل کیا, صحابہ نے جو بیان کیا اس کے اوپر خود عمل کیا. تو اگر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو پہلے عمل کر. تو بتا دے اپنے اس دور میں جتنے تبلیغی جماعت اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہو, ایک بتا دو کہ اس نے بھوکا رہ کر کے سمندر کے اوپر چلا ہو. اور تم سے کوئی بعید نہیں تم جھوٹوں سے, تم تو اللہ رسول کے اوپر بھی الزام لگاتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو. کیا بعید ہے میری یہ بات سن کر کے کوئی دعویٰ کر بیٹھے ہاں میں چلتا ہوں, لیکن ہم جیسے وہابیوں سے ذرا ملو, میں تم کو کہوں فلاں سمندر میں چل, ذرا میرے سامنے چل کے دکھا دوں. اور سنیے, لکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے بزرگ پانی پر چلا کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کو تیل ارض حاصل ہوتا ہے. تیل ارض, اب زکریا صاحب اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں کہ تیل ارض بزرگوں کی ایک خاص رفتار کا نام ہے جس کی وجہ سے چند قدم میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں. یہ کوئی پلین ولین فیل راکٹ وغیرہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, ایسے لوگوں کو امریکہ وغیرہ کو پتہ لگانا چاہیے. اور یہ لوگ جاتے رہتے ہیں نا امریکہ, یورپ, بحرین, امریکہ, یورپ اور لندن اور فرانس, پیرس, یہاں کی ہوائیں یہ خوب کھاتے ہیں. ان لوگوں کو بتا دو بھائی کہ کچھ ایسے مخصوص لوگ تیار کیے جائیں اس دور میں, کم از کم جب چند قدم چل کے وہ میلوں کروڑوں ہزاروں میل کا سفر کر لیتے ہیں تو پھر راکٹ ان کے اتنا خرچہ ورچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اتنا جب ایک آدمی خود جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی اپنے ساتھ 10-15 کلو 20 کلو وزن بھی لے جا سکتا ہے یا جھنڈا لے جا سکتا ہے. تو چاند پر انہیں کو بھیج دیا جائے تبلیغی جماعت والوں کو, ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ یہ بے عقلی, بد عقلی. زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند قدم میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں. ہمارے نبی نے سے تو ایسا کوئی معجزہ ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام تو بیچارے سفر کیا کرتے تھے اور ہفتوں مہینوں سفر کیا کرتے تھے. امام بخاری مہینوں اور ائمہ محدثین مہینوں سفر کر کے دین کو جمع کرنے کے لیے, حدیثیں جمع کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے کوشش اور محنت کی. ان کے بارے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تبلیغی جماعت کیا اولیاء اللہ ہیں جو چند قدم چلے اور ہو گیا کروڑوں میل. اس کی دلیلیں بھی ان کی عجیب و غریب ہیں. بہرحال یہ بدعقیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ گمراہیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو نہیں عطا فرمایا. جب اپنے نبی کو نہیں دیا تو دوسروں کو پدی کے شوربوں کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ ہم ایسا سنتے بھی ہیں, اے بریلوی جب میں تھا اس زمانے میں, بریلوی جب میں تھا تو اس زمانے میں بڑے کرامت مشہور ہوتے تھے. ارے فلانے بزرگ تھے, ٹرین سے اتر کے نماز پڑھنے لگے, ٹرین جانے لگی تو ٹرین کا ڈرائیور پریشان ہو گیا, گاڑی ٹرین اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی, سنگل سے کراس ہی نہیں کر رہی ہے, جا کے رک گئی. پتا چلا گارڈ پورا چیک اور پتہ نہیں, جب تک حضرت نماز پڑھ لیے نماز ہی میں تھے, اتنے میں گارڈ کو پتا چلا بھائی کوئی بزرگ ہے نماز پڑھے گئے, حضرت معاف کر دو, چلو اب ٹرین کا ٹائم ہوگا. جب حضرت ٹرین میں بیٹھے تب ٹرین چلی. اسی طرح ایک کرامت یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک برہنہ پیر یہ گورکھپور سائڈ میں کوئی تھا, گورکھپور یو پی سائڈ میں ایک بزرگ تھے, ننگے دھنگے رہتے تھے اسٹیشنوں پہ, اکثر ننگے دھنگے گھومتے بےچارے ہے نا, پھٹو پھکیر لوگ, پاگل مجنو لوگ, سگریٹ بیڑی ناک بنتی ہوئی اور ہندوؤں کی طرح شکل کالے بھجنگے, ایک لنگوٹی نہیں تو کبھی ننگے, تو برہنا پیر تھے وہ. ان کو کبھی لوگ بتاتے تھے کہ حضرت کو ہم نے گورکھپور میں دیکھا, اور جب میری ٹرین گوڈا پہنچی تو گوڈا میں حضرت گھوم رہے تھے. اللہ اکبر. اور وہ والے کہہ رہے ہیں وہاں پہنچے تھے, وہ والے کہہ رہے ہیں وہاں پہنچے تھے. شیطان ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اس طرح کے کرامتیں 14th صدی 15th 13th صدی کے لوگ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اور چلتے ہیں, آئیے ذرا, ایک بزرگ ہیں تبلیغی جماعت کے, وہ حضرت عیسیٰ کی برابری دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری. اور مسلمانوں, ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی لاکھوں عبادت کر لے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, ہے کہ نہیں؟ اور ایسا دعویٰ کرنے والا وہ مومن اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. آؤ دیکھو یہ لکھ رہے ہیں, ہاں, صفحہ نمبر 411 کا واقعہ ہے یہ جناب علی, یہ دیکھیں. نہیں, یہ تو 411 کا میں نے بتا دیا, 417 کا واقعہ ہے, صفحہ نمبر 417. جلدی جلدی کھل جائے کرو بھائی. کہہ رہے ہیں کہ ایک بزرگ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اب کہیں گے راہب کیا ہے؟ راہب یہ پادری, کرشن, کرشنوں کا فادر ہے نا. راہب سے ملاقات ہوئی, اس سے باتیں کرتے رہے, اسی میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی. اس نے گفتگو کے دوران میں کہا پادری نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کا فاقہ کر لیا کرتے تھے, یعنی 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے, کچھ نہیں پیتے تھے. یہ بات معجزہ ہی کے طور پر ہو سکتی ہے. اس پادری نے کہا یہ بات معجزہ تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ نبی تھے, نبی کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے. پادری نے کہا یہ نبی یہ کام 40 دن تک فاقے کرنا, نہ پانی نہ دانا, کچھ نہ کھانا پینا 24 گھنٹے, یہ نبی کا معجزہ ہی ہے, ہے کہ نہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا, دیکھو یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں کیونکہ وہ بھی دین کی تبلیغ ہی کیے تھے نا, ان کو, ان بزرگ نے فرمایا اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے. دیکھیں یہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے کہ کوئی کہے میں اپنا پیر کاٹ لوں, کہے میں اپنا پیر کاٹ لیتا ہوں لیکن میرا پیر جڑا رہتا ہے, تو تم کہو میں بھی اپنا پیر کاٹ لوں یا پورا جسم پھاڑ دوں تو مسلمان ہو جاؤ؟ یہ پاگل پنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سنو, لیکن تبلیغی جماعت والوں کو اپنے بزرگوں کو نبوت کے درجہ اور مقام پر فائز کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے. دیکھو کہہ رہے اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے. اس راہب نے کہا بے شک ضرور. یہ وہی اس کے پاس ٹھہر گئے, حضرت جو تھے یہ وہی ٹھہر گئے اسی کے پاس رہتے. جب 50 دن پورے ہو گئے تو کہنے لگے یہ تو وعدے کے تھے, یہ تو وعدے کے 50 دن تھے, 10 دن اور لے لو, 10 دن اور زائد لو. اسی یہ کہہ کر 10 دن کا فاقہ اور بھی کر دیا, اور پورے 60 دن بعد کھایا. وہ راہب بڑی ہی حیرت میں رہ گیا اور مسلمان ہو گیا. یہ اسلام پیش کرنے کا کی تبلیغ ہے, دعوت ہے, اسلام پیش کرنے کا طریقہ ہے کہ کوئی اگر 2 دن بھوکا رہے تو کہو میں 4 دن بھوکا رہوں گا, چلو تم مسلمان ہو جاؤ گے. تبلیغی جماعت والوں بھائیو, تم بھی جاؤ اسی طرح کی تبلیغ کرو نا. ہمارے یہاں لال کشن اڈوانی ہے, ہمارے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں بال ٹھاکرے جی ہیں, ہمارے یہاں وہ کتا جو تھا خنزیر کا کیا نام ہے, نرسمہاراؤ خنزیر کی اولاد وہ ہے, اسی طرح سے اور اس کے ذریت ہیں جو بابری مسجد کو ڈھا رہے ہیں. تم جاؤ اس طرح کے کرامتیں وہاں بھی بیان کر کے, اور ذرا تم بھی بھوکے رہو, کہہ دو کہ تمہارے رام جو تھے ایسا کرتے تھے تو ہم ایسا کر لیں گے, تم وہ کہتے تھے تو ایسا کرو تبلیغ. تم مسلمانوں میں کیا گمراہیت پھیلا رہے ہو؟ نماز کے نام پر, روزے کے نام پر جہالت پھیلا رہے ہو؟ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, علم تو ہے نہیں بیچاروں کو قرآن و سنت کا, اور چلتے ہیں جی جو نماز, خود نماز پڑھنے کا طریقہ اسے صحیح ڈھنگ سے نہیں معلوم ہے, اور دوسروں کو نماز کی تبلیغ کرنے پھر اللہ سے ہدایت عطا فرمائے. دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی یہ نبوت کی برابری. یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر اس راہب کا یہ عقیدہ تھا, یہ معجزہ ہے, لیکن تبلیغی جماعت کے اس بزرگ کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. اور ان سے پوچھا زکریا صاحب سے کہ ایک بزرگ, یہ بزرگ کون بنائے, کون سے, کیا نام تھا, کیا ان کا خاندان کیا تھا, ان کی سند کیا تھی, یہ کون بزرگ تھے, ان کا کچھ آتا پتا تھا؟
محترم سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں خود ساختہ فضائل صدقات و حج کی پہلے نمبر کی کیسٹ. اے سائٹ ختم ہو چکی ہے, براہ کرم کیسٹ پلٹیے اور بی سائٹ سماعت فرمائیے. لیجیے سنیے خود ساختہ فضائل صدقات و حج کی بی سائڈ اور پہلے نمبر کی کیسی.
تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, علم تو ہے نہیں بیچاروں کو قرآن و سنت کا, اور چلتے ہیں جی جو نماز, خود نماز پڑھنے کا طریقہ اسے صحیح ڈھنگ سے نہیں معلوم ہے, اور دوسروں کو نماز کی تبلیغ کرنے پھر اللہ سے ہدایت عطا فرمائے. دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی یہ نبوت کی برابری. یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر اس راہب کا یہ عقیدہ تھا, یہ معجزہ ہے, لیکن تبلیغی جماعت کے اس بزرگ کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. اور ان سے پوچھو زکریا صاحب سے کہ ایک بزرگ, یہ بزرگ کون بنائے, کون سے, کیا نام تھا, کیا ان کا خاندان کیا تھا, ان کی سند کیا تھی, یہ کون بزرگ تھے, ان کا کچھ آتا پتا تھا؟ یہ شیطان تھا, یہ بزرگ نہیں تھا. یہ شیطان تھا جو اور یا تو یہ خود زکریا صاحب کے ذہن کا بنایا ہوا بزرگ ہے، یہ کوئی بزرگ بزرگ نہیں، خود زکریا کا بنایا ہوا اپنا یہ بزرگ ہے، خود تبلیغی جماعت والوں کا گڑھا ہوا یہ بزرگ ہے جو اس طرح کی تعلیم امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور نبوت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجزاتی طور پر 40 دن تک پاکا کرے، اور تبلیغی جماعت کا ولی کہہ رہا ہے اور بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں 50 دن تک بھوکا رہوں گا، اس میں عیسیٰ کی کون سی فضیلت؟ نعوذ باللہ، یہ حضرت عیسیٰ کی برابری نہیں ہے، اور برابری نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ سے بھی 2 قدم آگے مارنا پلان، یہ ہے ان کی زکریا صاحب کی تعلیم. اور دیکھیں 427 صفحہ کھولے، 427 صفحہ، حضرت داؤد طائی کوئی بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے، روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈال کے بھگو لیتے تھے، پھر اسی پانی کو پی لیا کرتے تھے. کیوں بھائی؟ روٹی نہیں کھاتے تھے. کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی کہ بھائی روٹی کیوں نہیں کھا رہے ہیں، صرف پی لیتے ہیں روٹی بھگو کے. تو فرمایا کہ اس کے پینے میں اور روٹی چبا کر کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حرج ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کی دعوتوں میں جائیں، بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت چبائیں، کھائیں، سب کچھ کریں، صحابہ کرام دعوت دیں، کھائیں، سب صحابہ آپس میں کھائیں پیئیں، ائمہ محدثین کھائیں، انہیں اس کی فکر نہ ہو. یہ داؤد طائی کو 50 آیتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ لوگوں کھانا پانی چھوڑ کے قرآن پڑھو یا اس طرح کی حرکتیں کرو؟ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ لوگو ہم نے تمہیں پاک اور حلال چیزیں دی ہیں، اچھی اچھی نعمتیں اللہ کی ہیں، مومنوں کے لیے وہ ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ ہیں. لا تنسى نصیبك من الدنيا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو. اور اس طرح کی عبادت نہ اللہ نے فرمائی ہے، حکم دیا ہے، اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عبادت کرنے کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس نے ایک دن ان کے گھر میں کوئی شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے حجرے کی کڑی ٹوٹ گئی. وہ فرمانے لگے میں نے 20 برس سے اس کی چھت ہی نہیں دیکھی. اس طرح سے گپ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اللہ اکبر، یہ کون سے زمانے کے لوگ تھے یہ، ہے نا؟ یہ سب گپ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں یہ. اور سنیں، ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، سب ایک بزرگ، ان کا نام پتا کچھ بھی نہیں ہے. میں بتایا نا، یہ سب رائے مند شریف یا نظام الدین تبلیغی جو مرکز ہے وہاں کے بنائے ہوئے بزرگ ہیں یہ. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، سنو، توجہ سنو، شربت پینے میں نہ رہ جاؤ، یہ بھی پیو، یہ کڑوے گھونٹ بھی سنو، اور تبلیغی جماعت والوں کے منہ پر ایک تو ایسا دکھاؤ آئینہ کہ دیکھ اپنا مکروہ اور بدنما چہرہ اپنے اس کتاب کے اندر جو تیرے بزرگ زکریا تھا اور جس کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے فخر الاماثل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث. نعوذ باللہ، یہ محدث ہیں یہ، اس طرح کی محدث کی باتیں ہوتی؟ یہ محدث ہیں محمد زکریا صاحب مدد اللہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور. اسے پوچھو یہ کون سے محدث ہیں، کون سے محدث، یہ محدث کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے محدثین نے تو ایسی باتیں نہیں کی. البتہ یہ دارالعلوم کے دیوبندی محدث شیخ دیوبند ہو سکتے ہیں، وہ بخاری اور مسلم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کو عمل کے لیے پڑھا جائے، نا، اس لیے پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم کو تاکہ اپنے مذہب کے خلاف جو حدیثیں ہیں اس کی رد کی جائیں. بخاری اور مسلم اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں، ایک سال میں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک موطا امام محمد اور پتنی معانی اور پتنی اور بھی 10 حدیث کی کتابیں ایک سال میں پڑھائی جاتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر. دارالعلوم جتنے بھی ہمارے مدرسے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ہیں، مولویوں کے اللہ کی قسم، جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لو کہ دور حدیث کس کو کہا جاتا ہے اور کس طرح سے دور حدیث کرواتے ہیں یہ لوگ. الا من رحم اللہ، بعض مدارس ہیں الحمدللہ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، وہ 4-4 سال 5-5 سال بخاری اور مسلم کی تعلیم دیتے ہیں، تب ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب ہم جیسے فقیر نکلتے ہیں حدیثوں کو پڑھنے والے، اور تم جیسے گدھے نکلتے ہو جنہیں حدیث کا پتہ اور علم نہیں ہوتا ہے اور یہ قصے اور کہانیوں میں پھنستے ہو تم لوگ. سنو، لکھتے ہیں 427 صفحہ، ہاں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور جب پاؤں رہ جاتے یعنی درد ہو جاتا یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اور اثر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے یا اللہ اس مخلوق پر بڑی حیرت ہے کہ کس طرح انہوں نے تیرا بدل دوسری چیزوں کو بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ گاما پہلوان بھی اتنی بری طرح ڈنڈ نہیں مار سکتا ہے. وہ گاما پہلوان یا جھارا پہلوان یا اور کون کون سے پہلوان ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم 1000 ڈنڈ مارو، دیکھتے بھائی ڈنڈی مارنا ہے. اس طرح کی نماز تو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی ہے, نہ پڑھائے, نہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2000 رکعت نماز, اوہو, کون پڑھے گا بھیا؟ اور وہ بھی اثر کے بعد بیٹھ کے دعا کرتے تھے, یعنی اثر سے مغرب تک گویا کچھ نہیں ہوتا تھا. اب جوڑ لو ہگنا موتنا, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, یہ سب کہاں گئے؟ سونا جا کہاں؟ کچھ نہیں, سمجھو کچھ نہیں. 2000 رکعت, اعوذ باللہ, یہ گپ نہیں ہے زکریا صاحب کی, دیوبند کی گپ ہے یہ, سنو. اور ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سختی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا, 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے ہی نہیں دیکھا. ان کی عمر کتنی رہی ہوگی, جوڑنا چاہیے, کیونکہ تقریباً 15 سال میں تو یہ ہوش میں آئے ہوں گے, ہے نا؟ تو 98 برس یہ اور 15 سال وہ, جوڑ لو کتنا ہوا. بہرحال ان کی تاریخ پیدائش اور موت وغیرہ دیکھنا پڑے تو پتہ چلے یہ جھوٹ کی کلی کھلے, لیکن 98 برس تک, یہ کون سی سنت ہے ہمیں بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والوں, ہم تم سے درخواست کرتے ہیں, میں تمہیں کیا کروں, اللہ کے رسول تم سے کیا بات کروں؟ تم سے بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاہل, تمہیں پتا نہیں, حقیقت کا پتا نہیں. تم الٹا تعصب دل میں ڈالتے ہو, الٹا تم بجائے جو ہے عمل کرنے کے, تسلیم کرنے کے, عناد اور بغض اپنے دلوں میں کرتے ہو. تم جاہل ہو, اس لیے تم علم حاصل کرو, ہم یہ کہتے ہیں. اور یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے امیروں سے کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اولاً تو اس میں عالم نہیں, 96-98% تو لوگ جاہل ہیں. 1-2% جو بیچارے جن کو کہیں نوکری ووکری نہیں ملتی, جو کسی لائق نہیں ہوتے, وہ امیر بن جاتے ہیں. کوئی رائمنڈ شریف میں بیٹھ گیا تسبیح لے کے, اور کوئی نظام الدین مرکز میں بیٹھ گیا, یا ادھر ادھر جو انہوں نے ٹھیکے لگائے ہوئے. بس یہ جاہل, جن کو ان کو بھی کچھ پتا نہیں ہوتا. آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی, یہ بخار آتا ہے ان کو, بخاری نہیں آتی. تو ایسے لوگ تبلیغ جماعت میں دار العلوم دیوبند کی سند لے کے, فلانے مظاہر العلوم کی سند لے کے گھومتے ہیں. پھر سے کوئی, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں تم نہیں سوچتے ہو, تمہیں عقل نہیں آتی. اور سنو, یہ کیا ہے؟ یہ کہ 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے بھی نہیں دیکھا. ملک الموت کو چاہیے تھا انہیں کھڑے کھڑے پارسل کر دیتا, اچھا تھا. اس وقت کیوں لیٹنے کی ان کو مہلت دی؟ اس وقت بھی نہیں لیٹنا چاہیے تھا ان کو, اللہ کے دربار میں کھڑے کھڑا. یہ عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے ان کی زندگی میں, یہ جہنم میں بھی اسی طرح رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہیں اور ہمارے نبی کے خلاف عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے. سنو, اور سنو, لکھتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جریری نے مکہ مکرمہ میں 1 سال کا اعتکاف کیا, جس میں نہ تو بالکل سوئے, نہ تو بالکل سوئے, نہ بات کی, نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی. میں سمجھتا ہوں کچھ دن کے بعد یہ ہو جائے گا کہ زمین پہ بھی نہیں تھے, کھڑے بھی کہاں پہ پتہ ہی نہیں تھا بھائی. نہ سوئے, نہ کسی چیز کا سہارا لیا, نہ ٹیک لگایا. اب یہ چیز باقی ہے, اللہ کی زمین سے اتنی محبت, ان کو ساری چیزوں سے نفرت تھی, تو زمین سے بھی نفرت ہو جانی چاہیے. یہ کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا, نبی نے حکم دیا تھا اس طرح اعتکاف کرنے کا؟ کس نے حکم دیا؟ ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کہا. تو یہ کفر نہیں ہے, یہ گمراہیت نہیں ہے, یہ قرآن و سنت کا انکار نہیں ہے. اور تبلیغی جماعت والا, تم بھی ایسے ڈنڈوت مارو, جہنم میں بھی ایسے ڈنڈوت تمہارے چلیں گے. یہاں دنیا میں کچھ نہیں ہوگا تمہارا, یہاں بھی عذاب اور وہاں بھی عذاب. سنو, لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فتح بن سعید موسلی کے پاس سے گزرا, وہ دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے تھے, ان کے آنسو اگلیوں کے بیچ میں کو نیچے گر رہے تھے اور وہ زرد تھے, یعنی آنسوؤں میں خون کی آمیزش تھی. میں نے اسے قسم دے کر پوچھا, یہ خون کس صدمے سے گرا رہے ہو؟ خیر تو ہے, کیا آفت آ گئی ہے؟ وہ فرمانے لگے, اگر تم قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا. ہاں, میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کا جو حق مجھ پر تھا اس کو ادا نہیں کیا. میں نے کہا, خون کیوں آ گیا؟ کہنے لگے, اس خوف سے کہ میرا یہ رونا کہیں غیر معتبر اور جھوٹا یعنی نفاق سے نہ ہو, اس لیے میرے آنکھوں سے خون آ گئے. تم بھی آنکھوں سے خون نکال کے دیکھو. کہتے ہو نا, ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہم نفاق نہیں کرتے, ہم منافق نہیں ہیں, ہم اللہ کے. تم بھی روز زکریا صاحب نے بھی, تم بھی, آج تک ہم نے نہیں سنا کسی کی آنکھوں سے خون گرے. انہی لوگوں کے آنکھوں سے خون گرتے ہیں جن کے آنکھ خراب ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے, یا آنکھوں میں کوئی بیماری ہو جاتی جس کی وجہ سے خون آتے ہیں. آج تک نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ روتے روتے آنکھوں سے بھی خون آتے ہیں. یہ تو محال بات ہے, جیسے کہتے ہیں نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, ایک مثل ہے. تو اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارے یہ کام تو اتنا سخت ہے کہ دانتوں سے پسینے آئیں. مطلب یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دانتوں سے پسینہ آئے گا, مطلب یہ ہے کہ بہت سخت ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, غیر ممکن محال ہے. یہ دانتوں سے کبھی پسینے آتے ہیں؟ انسان کے جسم کے اوپر سے پسینہ آتا ہے, منہ کا پسینہ آتا ہے. ایسے ہی آنکھوں سے آنسو آنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی, یعنی بہت مشکل کام. لیکن حضرت زکریا صاحب نے یہ واقعہ باقاعدہ تاکید در تاکید کہ نہیں, وہ حقیقت میں آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, کسی کو جھوٹ نہ لگے, سچ برابر لگے جبکہ یہ جھوٹ ہے, گپ ہے. اور سنو, لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا, اچھا جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. دیکھو خون کے آنسو کی دلیل دے رہے ہیں تاکہ ہاں وہابیوں کو یقین آ جائے, لیکن تم مر جاؤ ننگے تو الٹے لٹک جاؤ آگ میں کود پڑو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے, فطرت کے خلاف ہے. یہ چیز اللہ رسول نے تعلیم نہیں دی ہے. سنو, میری کہہ رہے میری مغفرت ہو گئی, میں نے پوچھا تمہارے آنسوؤں کا کیا حشر ہوا. فرمایا اللہ نے مجھے اپنے قریب فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آنسو کیسے تھے. تو اللہ کو بھی نہیں معلوم کہ آنسو کیسے تھے, یہ آنسو کیسے تھے, یہ آنسو کیسے تھے. میں نے عرض کیا کہ اس پر رنج تھا کہ آپ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میں ادا نہ کر سکا. ارشاد ہوا کہ خون کیوں نکلا تھا. ظاہر اللہ نے پیدا کیا, آنکھوں سے خون بیماریوں سے نکلتا ہے, آنکھوں سے خون بیماریوں سے نکلتا ہے. جب آنکھیں بہ جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تب خون نکلتا ہے, صحیح سلامت آنکھوں سے خون نہیں نکلتا ہے. کیوں تھا؟ میں نے کہا اس ڈر سے کہ یہ رونا جھوٹا نہ ہو غیر معتبر نہ ہو. ارشاد ہوا آخر تو اس سب سے کیا چاہتا تھا؟ میری عزت کی قسم تیرے کرامن کاتبین 40 سال سے تیرے اعمال کا صحیفہ ایسا لا رہے ہیں کہ ان میں کوئی خطا لکھی ہوئی نہیں ہے. تبلیغ جماعت والوں کے لیے تعلیم ہے یہ کہ تم بھی اسی طرح سے آنکھوں سے آنسو نکالو, نہ نکلے تو سوئیاں چبھو لو اپنی آنکھوں میں, پیچکش ڈال لو انجیکشنوں سے, ناخن سے نکالو اس طرح تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ایسا جھوٹ بولو نعوذ باللہ, اور اللہ تمہیں اس طرح کے کس طرح کے بکواس اور عقیدے بتا بیان کرے. اللہ بھی نہیں جان رہا ہے یہ آنسو کیوں نکال رہا ہے, یہ نماز کیوں, اللہ کو پتا نہیں ہے, باقاعدہ یہ سب پوچھ رہا ہے. جاہل جاہل. لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں, سنو ایک اور نسخہ, کہ میرا گزر اسی صفحہ 229 کے اوپر, پہلا یہ صفحہ 28-29 چل رہا ہے, 400, 428, 429. کہتے ہیں عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میرا گزر ایک گرجے پر ہوا, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ایک راہب دنیا سے منقطع, ایک راہب وہی دنیا سے منقطع پادڑی, راہب کو پادڑی کہا جاتا ہے اور زکریا صاحب نے دنیا سے منقطع لکھا ہوا. بڑا ہوشیاری کرتے ہیں کیوں, یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے نا. اب اگر یہاں نصرانی یہودی لکھ دیں گے تو لوگ جو ہے بھڑکیں گے, اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے دنیا سے منقطع, دنیا سے منقطع لکھ رہے ہیں. کہ ایک راہب ایک گرجے پر, گرجا میں کون رہتا ہے یہ بتاؤ, گرجا بھی لکھ رہے ہیں اور راہب بھی لکھ رہے ہیں, اب بریکٹ میں راہب کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا سے منقطع. امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے. ابے تو سیدھا کہہ دینا پادڑی, کرسچنوں کا, کرسچنوں کا استاد, جیسے تو استاد ہے تبلیغی جماعت والوں کا, ایسے کہہ دے راہب کرسچنوں کا استاد پادڑی. لیکن نہیں, تبلیغی جماعت والے سمجھ جائیں گے, اور جب یہ سمجھ جائیں گے ان کو عقل آ جائے گی تو پھر یہ وہاں بھی ہو جائیں گے. اس لیے ان کو گول مول میں رکھو. جیسے حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور, لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اس کا ترجمہ زکریا صاحب نکل گئے قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیوں نہیں لکھ کے آیا تھا, پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کے آیا, یا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سنو, لکھتے ہیں کہ وہ راہب یعنی دنیا سے منقطع رہتا تھا, حالانکہ دنیا سے دنیا سے منقطع وہ پادڑی تھا, گرجے میں رہتا تھا, گرجا میں رہتا تھا. میں نے اس راہب کو راہب کہہ کے آواز دی, وہ نہ بولا. پھر دوسری دفعہ پکارا, وہ نہ بولا. تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں راہب نہیں ہوں, راہب وہ شخص ہوتا ہے. سنو راہب کی تعریف, زکریا صاحب کو بہت پسند آیا ہے راہب کا طریقہ, اس لیے بلا تبصرہ انہوں نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے. پادڑیوں کا طریقہ سنو, پادڑی نے کہا میں راہب کا ترجمہ پادڑی کروں گا, تاکہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ڈکشنری دیکھو جا کے. ہاں ڈکشنری دیکھو, ہم نے کسی زمانے میں کسی لیکچر میں خواجہ کا ترجمہ ہجڑا بتا دیا تو لوگوں کو بڑی تشویش ہونے لگی, کہنے لگے جی خواجہ مانے آ جناب ہوتا ہے, حضرت ہوتا ہے. میں نے کہا ہجڑا بھی ہوتا ہے جناب, اور تاریخ کے اندر خواجہ سرا ان کو کہا جاتا ہے جو لوگ مرد اور عورتوں دونوں کی مجلسوں میں بادشاہوں کے ہاں کام کرتے تھے, انہیں خواجہ سرا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہجڑے تھے, وہ بے ضرر تھے, نہ عورتوں میں کسی کام کے نہ مردوں میں کسی کام کے, اس لیے ان کو خواجہ سرا کہا جاتا. تو خواجہ مانے ہجڑا, تو بڑی تشویش تھی. ایسے ہی اس سے بھی تشویش ہونی چاہیے, راہب کے مانے پادڑی, جا کے دیکھو. اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ گرجے میں پادڑی رہتے ہیں. تو کہا پادڑی نے کہا میں پادڑی تھوڑی ہوں, پادڑی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو, اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہو, اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو, پھر اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہو, اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو, اس کی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو, اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل رکھتا ہو, اس کی قدرت کاملہ کا احساس کرنے والا ہو, اس کی حیبت سے عاجزی کرتا ہو, اس کے حساب اور اس کے عذاب کے ہر وقت فکر میں رہتا ہو, دن میں روزہ رکھتا ہو, رات کو بیدار رہتا ہو, جہنم کے خوف نے اور میدان حشر کے سوال نے اس کی نیند اڑا دی ہو, جس میں یہ باتیں ہوں وہ پادڑی ہے. میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں, میں تو ایک ہڑکایا ہوا, ہڑکایا کتا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کتے کو ہڑکاؤ سامنے نہیں بھاگے گا, وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے, کٹتا ہے کہ نہیں؟ کبھی سامنے سے ہڑکاؤ تو ادھر بھاگے ادھر بھاگے, یعنی اتنی دیر سے بھاگے گا, جو ہے نا, جس کو کہیں سمجھ لیں کہ آپ جائے تھے بےچارا پریشان ہو جائے گا. تو ایسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں. گویا زکریہ صاحب ایسے لوگوں کو ہڑکائے ہوئے کتے نہیں, یہ سب جو گھوم رہے ہیں ڈوری جھنڈی لے کے, یہ سب ہڑکائے ہوئے لوگ ہیں. ہڑکایا ہوا کتا ہوں, اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ کھاؤں, اگر پر یہ تو کاٹتے پھرتے ہیں. سنے میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانتے ہیں پھر بھی ان سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. اس نے کہا صرف دنیا کی محبت میں اور اس کی زیب و زینت میں ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے. دنیا گناہوں کا گھر ہے, سمجھدار اور عاقل وہ شخص ہے جو اس کو اپنے دل سے پھینک دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام اختیار کرے جو اللہ کے قریب کر دے. یہ راہب کا بیان تھا جو ہمارے پادری کا بیان تھا جو زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں جگہ دیا اور باقاعدہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ تبلیغ جماعت والوں کے لیے اس پادڑی کا عمل, میں نے کہا نا ان کا طریقہ ہی یہودیوں نصرانیوں راہبوں کا پادڑیوں کا ہے. یہ پورے تبلیغ کا جو ڈھانچہ ہے پورا وہی ہے, یہ پورا وہی ہے, پورا وہی طریقہ لیا گیا ہے, انہوں نے لیا ہے. سنو کہتے ہیں حضرت اویس کرنی, وہی صفحہ 429 میں, کہ بزرگ ہیں حضرت اویس کرنی جو مشہور بزرگ ہیں, کسی دن فرماتے کہ آج کی رات رکو کرنا ہی ہے بس تمام رات رکو میں گزار دیتے. رکو میں دو گھنٹہ کوئی رکو میں رہ دیکھوں, تبلیغ جماعت والوں بھی کر درا پوری رات جب سے دن ڈوبے اور صبح فجر تک رکو میں. یہ تو کوئی سزا ہی ہوئی ہے, اس طرح کی عبادت تو اللہ نے اللہ کے نبی نے حکم دی ہے کہ صرف رکو میں بیٹھے رہو, ہے نا. اسی طرح کہتے کہ آج رات سجدہ کی ہے تو تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے. نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے کہیں, ایسا سجدہ کرنا تو بھی بات ہے کہ ایک سجدے میں گزار دے آدمی تمام رات. یہ تو کوئی طریقہ نہیں, نہ نبی کا طریقہ نہ اللہ نے حکم دیا. کہ جو بات اللہ رسول نے نہیں بتلائی ہے وہ کفریہ بات ہے, وہ گھناؤنی اور بدعت اور بدعتیانہ بات ہے, اور وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی. اور آگے لکھتے ہیں کہ ایک حضرت کہمس تھے, کہمس بن حسن, ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے اے ہر برائی کی جڑ نماز کے لیے کھڑا ہو جا, جب ضعیف ہو گئے تو 500 پڑھنے لگے. کہتے ہیں حضرت اویس کرنی, اے یہ بیچارے جن کا ذکر صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے اور جن کے نام کے فاتحے 15 شعبان کو یہ لوگ حلوے مانڈے, یہ تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی اور بریلوی سب اڑاتے ہیں سب, اور خود دانت لگا لگا کے حلوے کھاتے ہیں. اویس کرنی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کی محبت میں انہوں نے دانت توڑے تھے, یہ دانت نہیں ہے تو لگاتے ہیں اسپیشلی طور پر اور کڑک کڑک حلوے کھاتے ہیں. انہیں بھی دانت توڑ کے کھانا چاہیے, نبی کی ضرورت یہی ہے. اویس کرنی کی تو کہتے ہیں اویس کرنی, حالانکہ یہ بزرگ آدمی تھے, ولی تھے, ان کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, لیکن ایسی الم گلم باتیں اور ایسی عبادات سے وہ بری تھے. یہ ان لوگوں نے اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے جھوٹ بیان کر کے گڑھ دی ہیں. حضرت اویس کرنی کے پاس ایک آدمی آیا, وہ صبح کی نماز پڑھ کر تسبیح میں مشغول ہو گئے. ایک آدمی ملنے کے لیے اویس کرنی کے پاس آیا, اب وہ صبح کی نماز پڑھ کے تسبیح میں مشغول ہو گئے. مجھے اس آدمی نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت ان کا حرج ہوگا, میں فراغت کے انتظار میں بیٹھ گیا. وہ اسی حال میں بیٹھے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. وہ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, عصر تک نماز پڑھتے رہے, پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ مغرب تک بیٹھے رہے, پھر مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, پھر صبح تک وہی جمے رہے. دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تھے, اسی حال میں کچھ غنودگی سی آ گئی, چونک کر کہنے لگے یا اللہ ایسی آنکھ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بار بار سوتی ہو اور ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہ ہو. یہ سب دیکھ کر کے میں چلا آیا. صبح شام نہ سونا نہ کچھ, بس بیٹھے رہنا, مالج اپنا, مالج اپنا. یہ ایسے بڑے تابعی تھے, یہ تابعی بیچارے اس طرح کی, جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مستجاب الدعوا ہیں, ہماری امت میں دعا کے قبول, اللہ تعالیٰ ان سے قبولیت دیا ہوا ہے, ان سے کہو کہ ہماری امت کے لیے دعا کریں. ایسا شخص ایسے عمل کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی ملنے آئے اور وہ اتنا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے کہ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام اور دوسری صبح تک بیٹھا رہے, اور یہ اکیلے نماز پڑھتے تھے, وہ بیچارہ نہیں پڑھتا تھا. نعوذ باللہ, ایسی عبادت تو اللہ رسول نے نہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا, ہرگز نہیں. یہ تو ایسی عبادت تو شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے, اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی. سنیں کہتے ہیں ابو بکر بن عیاش 40 برس تک بسترے پر نہیں لیتے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس کھڑکی میں گناہ نہ کرنا, میں نے اس میں 12000 قرآن ختم کیے ہیں. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مکان کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کونے میں میں نے 24000 قرآن ختم کیے ہیں. اب 12000 اور 24000 قرآن جوڑ لو کتنا ہوا, 12 × 24 = 36. ہاں وہ تو 12 انہیں آدھا, یہاں 24 یہاں, 12 × 36 = 36000 قرآن. گپ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, گپ ہے. حضرت سمنون 500 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ میرا ابو بکر مطابق نہیں, ایک شخص کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبد القیس کے ساتھ 4 مہینے رہا, میں نے ان کو دن میں یا رات میں سوتے دیکھا ہی نہیں. 4 مہینے دن میں یا رات میں سوتے, مرچیں لگائی ہوئی تھی آنکھوں میں اس نے, ہمارے نبی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ لوگوں, میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, نفل بھی پڑھتا ہوں, اسی طرح روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, میں اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہوں, شادی بھی کرتا ہوں, جو ہمارے اس طریقے پر نہیں ہے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ بھائی یہ ایسے ہی ہیں, یہ تبلیغی جماعت والوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہیں, ان کے بزرگ ہیں ان کے. یہ کہہ رہے ہیں ابو مسلم خولانی, ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں, دیکھیں صحابہ کرام کی توہین, صحابہ کرام کی توہین دیکھیں. حضرت ابو مسلم خولانی نے ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے کہ اٹھ کھڑا ہو, میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسی ٹوں گا, یہاں تک کہ تو تھک جائے گا, میں نہیں تھکوں گا. اور جب ان پر کچھ سستی ہوتی تو اس کوڑے کو اپنی پٹلیوں پر مارتے اور فرماتے یہ پٹلیاں پٹنے کے لیے میرے گھوڑے کی بنسبت زیادہ مستحق ہے. یہ بھی کہا کرتے کہ صحابہ کرام, یہ بھی کہا کرتے تھے مارتے مارتے کہ صحابہ کرام یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے. سنا زکریا صاحب کی یہ بکواس, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے. نہیں, ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے, لڑیں گے, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, ہجڑوں کو نہیں چھوڑا, ہم بھی کوئی ہجڑے نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں صحابہ کرام, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, تبلیغی جماعت والوں تم روڈوں پہ گھٹے کر کے مر جاؤ, گھٹے کر کے اپنی قبر بنا لو, تسبیحیں سب کچھ پڑھو, اللہ کی قسم تم ایک ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اللہ کی قسم صحابہ کرام کے بعد کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا ہے. تم کیا 14 صدی کے لٹیرے ڈاکو, دین و اسلام کو تم لوگوں نے جو ہے ملغوبہ بنایا ہوا ہے, شرک و بدعت اور بدعقیدگی کا. یہ نبی کی سنتیں ہیں, تم کہہ رہے ہو ہم اللہ رسول کے تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں, یہ اللہ رسول کی تعلیم ہے جو تمہارے فخر الماثل زبدۃ الافاضل اور شیخ دیوبند نے لکھی ہے, یہ نبی کی سنتیں ہیں. یہ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی اسلام سے, اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں. سنیں اور بکواس سنیں, میں کہاں تک بکواس آپ کو بتاؤں. ایک پاؤں پر نماز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سنیں, ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی نماز کبھی, تو کہتے ہیں ایک رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی, پوری دنیا ہلتی ہے, چیختی ہے, دارالعلوم میں خطوں کے بمبارڈ ہوتے ہیں. ایک ٹانگ کے اوپر کون سی نماز ہوتی ہے دیکھو بھیا؟ تو یہ ہے کہ آدمی کے ٹانگ ہی نہ ہو, وہ تو بات الگ ہے بھائی, لیکن ٹانگ ہے پھر بھی وہ ٹنگے ہوئے ہیں ایک پاؤں پہ, ٹانگ وہ ٹانگ کی جس ٹانگ نے دشٹانگ لیا ہے نہیں. تو سنیں, محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسود حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی, وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے, حتیٰ کہ اس وضو سے صبح کی نماز پڑھ لی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی. پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے نا, ایک ٹانگ پہ کھڑے کی کیا ضرورت تھی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ٹانگ کی نماز دیکھو. اور پھر سنیں, ایک ولیا تھیں, عبادت کرتے کرتے کالی ہو گئی تھی. عبادت کرتے کرتے کیا ہو گئی تھی؟ ہم تو ابھی تک یہ سنتے ہیں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے, لیکن ان کی ولی ان کے بزرگ ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عبادت ہی ایسی ہوتی ہے کالی کالی ان کی, تو اس کا عکس بھی ان کے چہروں پہ آتا ہے. سنیں, 436 صفحہ, 436 چلیں, کہتے ہیں کہ ایک رحلہ عبدہ کے پاس گئے, وہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی, روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی, نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے, اپاہج, اور بریکٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے, نہیں, پاؤں شل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اپاہج ہوتا ہے؟ یہاں تو ہم نے سنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے, ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز میں برکت ہے, لیکن یہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئی تھی؟ اب کوئی دشمن سنے گا کہا اللہ معاف کرے اسی نماز سے جو انسان کو اپاہج کر دے, لیکن حقیقت بھی ہے اس طرح کی عبادتیں نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے حکم دیا, اسی لیے یہ اپاہج ہو گئے. اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور یہ سمجھ رہے ہیں رحمت ہے یہ, اللہ نے اپنا غضب زندگی میں نازل فرمایا جس کو انہوں نے کیا سمجھا, رحمت ہے. سنیں, بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں, روتے روتے نابینا ہو گئی تھی. ہم نے جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کا ذکر کیا کہ شاید ان سے ان کے مجاہدے کی شدت میں کچھ کمی آئے. انہوں نے چیخ ماری, پھر کہنے لگی مجھے جو حالت ہے اس نے میرے دل کو زخمی کر رکھا ہے, میرے جگر کو چھیل دیا, کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی نماز کے لیے باندھ لی اور پھر نماز. یہ واقعات ہیں, کہہ رہے ہیں یہ نمونے کے واقعات ہیں چند. اور سنیں, جنت کی لالچ میں دیکھیں ذرا, یعنی 473 صفحہ. ابھی تو میں بڑی اہم اہم باتوں میں آیا ہی نہیں ہوں, بڑی اہم اہم پوائنٹس لا رہا ہوں میں, ابھی ایک قریب کر رہا ہوں, یہ تو میں شروع سے چل رہا ہوں نا سیریل. ایک شخص کہتے ہیں, نہیں یہ کون سی ہے بھائی, 474 اور 474, موت کی خبر دیکھیں 473 میں لکھتے ہیں ایک شخص حضرت ممشاد دینوری، ممشاد دینوری ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس تھا ایک شخص، کہتے ہیں کہ میں حضرت ممشاد دینوری کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ہے ایسی ہے، غور سے سنو، غور سے سنو، یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے، انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، وہ اس کے قریب گیا، وضو کی، نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا. علم غیب ہے، باقاعدہ ان کو غیب کا علم ہو رہا ہے. اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، گپ ٹھوکنے والے نے تھوڑی بھول کی ہے اس میں، کیا جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ ابھی مرے گا، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی جگہ پاک ہے کون سی جگہ ناپاک ہے، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نہیں گپ یہ. ابھی جو شخص اتنا بڑا ولی اللہ ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں ابھی مروں گا، کہہ رہا ہے کہ کوئی پاک جگہ ہے جہاں کوئی مر جاوے، اسے پتا تھا میں مروں گا ابھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا پاک جگہ کون سی ہے ناپاک جگہ کون سی ہے، کیا پتا ہے؟ سنیں اور آگے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے اولیاء ہیں جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. لکھ رہے ہیں کہ اور بہت ساری یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو کوئی کہنے لگا جنید سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ تو کبھی دل سے گئے نہیں، وہی واقعہ پھر یہاں پہ انہوں نے نقل کیا ہے. بہرحال کہتے ہیں یہی حضرت ممشاد دینوری ان کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کے لیے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے. ممشاد دینوری ہنسے اور فرمایا دیکھو فرمایا 30 برس سے جنت اپنی ساری زمینوں زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا. اوہو، اللہ کی نعمت کی توہین نہیں ہے یہ؟ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، اس کی توہین یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یعنی ہم جنت، اور یہ کفر کی نشانی ہے. جو آدمی جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے وہ دائرے ایمان سے خارج ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف، یعنی جس کو کہتے ہیں خوف، اور رجا یعنی امید. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے جنت الفردوس طلب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ مقام. اور اگر جنت کی اتنی ہی توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جنت کا ذکر نہ کرتا، اس کی خوبیاں اپنے مومن بندوں کو، اس کے میوے، اس کے مشٹان، شہد کی، دودھ کی نہریں، یہ تمام سب جو طویل ذکر قرآن کریم کے اندر جنت کا ہے، حدیث میں جو اللہ کے نبی نے جنت کی فضائل اور جنت کا حسن اور جنت کی لالچ اپنی امت کو دی ہے، یہ تمام سب چیزیں بیکار تھیں، فضول ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں. تبلیغی جماعت والوں غور کرو، سوچو کہ یہ تمہارے شیخ الحدیث تمہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں. یہ کون سا بزرگ تھا جس کے سامنے کہہ رہا ہے 30 برس تک جنت آ رہی ہے، باقاعدہ جنت و دوزخ ان کے دربار میں آتے ہیں اور جاتے ہیں. اعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کے قرآن و سنت کا انکار اور کیا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، مالا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کے حسن اور خوبصورتی کا تصور گزرا ہے. اس جنت کو 30 برس تک یہ دیکھ رہے ہیں حضرت اللہ کے نبی کو معراج میں بلا کے جنت دکھائی گئے، صحابہ جنت نہ دیکھے، یہ تبلیغی جماعت کے اولیاء اللہ باقاعدہ جنت دیکھ رہے ہیں. 30 برس تک سخت سجا کے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے جناب، ہاں 30 برس تک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھی، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، ایسے ہی چلے جائیں گے سیدھے، وہاں بھی دیکھنا نصیب. سنیں، کفن چور ایک تھا، کہتے ہیں کہ ہاں ایک کفن چور تھا، صفحہ نمبر 476، ایک کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا. اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے دیکھے قرآن پاک پڑھ رہا ہے. قبر کے اندر ایک شخص اونچے تخت پر، اوپر کا تخت شاید نیچے چلا گیا ہوگا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے ان کا مقصد ہے وہ جنت سے تخت آیا تھا، ہے نا، اور سنیں تخت ہی نہیں تھا، تخت کے اوپر بیٹھے اللہ اکبر قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تخت پر بیٹھے دیکھا وہ قرآن ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی. کفن چور نے دیکھا تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی. ہاں سنیے، اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. 3 دن بعد ہوش آیا، لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا. بعد لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے. اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں. رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا. بغیر وارننگ دھمکیاں آ رہی ہیں قبرستانوں سے جناب عالی، ہاں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بزرگان دین اگر مان لیں تو بزرگان دین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبروں کو لوگوں کا پتا چلے. جو چاہتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جو مدار پوجے جا رہے ہیں گویا یہ بزرگ, کیوں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی خبریں کوئی معلوم ہو پوچھی جائے اور ان کی مرضی کے خلاف یہ قبر پرست اور یہ تبلیغی جماعت والے پوچھتے اور چاٹتے ہیں. اب یہاں پہ آپ سوچیں, ایک تو دھمکی مل رہی ہے, دوسرے میں نے کہا نا کہ اس بات کے اوپر توجہ دو کیا کہ ان لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. تو جب لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی کہ تو قبر بتا دے بھائی. جب لوگوں نے قبر سے نکالا تو کیا وہ احمق تو انہیں پتنی خبر, جس قبر سے نکالا اسی قبر میں تھا نا وہ. اس نے کہا لیکن کہتے نا زکریا صاحب سے بھول ہو گئی تھوڑی سی, یہاں چوک ہو گئی. ہم جیسے وہابی لوگوں کی نظروں سے بچ تو جا سکتے نہیں, چھوڑیں گے نہیں ان کو, ہے نا, چوک ہو گئی. یہ اور بات ہے تبلیغی جماعت والے نعرے رسالت نعرے تکبیر لگائیں اس کے اوپر, لیکن ہم نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں تمہارے زکریا صاحب کو قصہ بنانے میں چوک ہو گئی. کیا ہوئی؟ لکھتے ہیں کہ قبر سے لوگوں نے اس کو نکالا اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ تو خبر بتا دے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ابے جس قبر سے نکالا وہی خبر ہے. اور سنیں, ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے, کیا ٹائم ہوا بھائی؟ بس بہت اہم واقعات ہیں. حضرت شیخ سنوسی کے وہ مرنے کا پورا بیان ہے کہ مر جائیں گے, قبر میں رکھا, آنکھیں کھول دی, ایک بزرگ ہنسنے لگے, ایک بزرگ نے انگوٹھے پکڑ لیے, ایک بزرگ کہے لگانے لگے, ایک بزرگ باقاعدہ. یہ تمام سب واقعات انشاءاللہ تعالی میں اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میں ہمیں اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی, اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلانے کے حساب سے ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت عزیز خواتین و حضرات, آپ ساختہ فضائل صدقات و حج کی پہلے نمبر کی کیسٹ بی سائیڈ سے سماعت فرما رہے ہیں.
انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی, اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. کریم گرام, معزز دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ فضائل صدقات اور فضائل حج کے موضوع پر میری گفتگو ہو رہی ہے, اور میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس تبلیغی نصاب ایک جائزہ یاب کی عدالت میں, اس تعلق سے یہ میری آخری مجلس ہو, اور میں آج کے اس مجلس میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ تھوڑی تشریحات کے بعد میں بیان کروں گا, اور یہ آخری مجلس ہوگی, اور میں اب اس باب کو, اس ڈور کو, اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اپنی بساط کی حد تک میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور آپ حضرات کے سامنے حقیقتیں رکھی ہیں, مانو نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے, ہمارا کام صرف بدلا دینا ہے. آئیے میں بلا کسی تاخیر کے پھر انہی واقعات کی بھول بھلائیوں میں میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں جو تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال کی زینت ہیں, وہ بھول بھلائیاں جس میں بہت سارے لوگوں کے ایمان کا سودا ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ اپنا ایمان بیچ کر, اپنا ضمیر بیچ کر, اپنی عقل اور اپنی خرد کو اس کی چوکھٹوں پر قربان کرتے ہیں, اور اسے کوئی آسمانی کتاب سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, یا اسے اپنے درسوں میں, مسجدوں میں, گھر گھر میں, نگر نگر میں, شادی بیاہوں میں اسے اس کتاب کو بطور تبرک سمجھ کر کے لوگوں کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں. یہ کتاب فضائل اعمال صدقہ حصہ دوم, فضائل صدقات اور فضائل حج پہ مشتمل ہے, اور جیسا کہ میں نے بتلایا تھا پہلے لیکچر میں کہ مدینہ بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے, اور یہی میرے زیر بحث یہ کتاب ہے, اور اس کے صفحات آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے مختلف ہوں, لیکن میں یہ کتاب میرے سامنے ہے, اس لیے میرے نزدیک یہی صفحات ہیں, اسی کتاب کے صفحات ہوں گے. میں نے شاید پچھلے لیکچر میں آپ حضرات کو بتلایا تھا کفن چور کا واقعہ بتلایا تھا اور یہ میری آخری گفتگو تھی کہ جس آدمی نے کفن چور تھا قبر میں گھسا, اور اس نے مطلب کفن وفن چوری کی, وہ میں نے بتا چکا ہوں, میں پچھلے لیکچر میں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. آئیے میں ایسے متضاد عقیدے جو کسی مومن کا, کسی موحد کا, یا قرآن و سنت کے ماننے والے کا یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کسی شیطان کا یا کسی مجوسی یا کسی یہودی یا کسی ہندو کا یا کسی غیر قوم کا غیر مسلمان کا یہ دھرم یہ دین ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جو عقیدہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، تبلیغی جماعت اور اس کے اندر وہ حضرات بھی ملوث ہیں اس عقیدے میں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ اس عقیدے میں بریلویوں سے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ آگے ہی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے۔ وصال سمجھتے ہیں، وصال وصل کہتے ہیں ملنے کو، ملنے کو وصال کہتے ہیں، ملنے کو ملاپ کو وصال کہا جاتا ہے، یعنی ان کی روح اللہ سے جا کر کے ملتی ہے، جب جو کبھی اللہ میں تھی جو الگ ہوئی تو پھر جا کر کے پھر وہاں ملاپ ہوتا ہے۔ المہم یہ عقیدہ ان کا ہے، اور اس عقیدے کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 میرے سامنے ہے، اس کتاب کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو زہر کے وقت مر جاؤں گا، چنانچہ وہ واقعی مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا، جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی، جب میں نے اس کو قبر میں سلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں آپ بتلاؤ، حضرت زکریا صاحب اس اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 کے اندر، اور ایک واقعہ نہیں بلکہ اور بھی واقعات لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے بلکہ تو زندہ ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا ہوگا، اور میرا انگوٹھا چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھا چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شرارتی رہا ہوگا وہ، ہے کہ نہیں، اور گستاخ معلوم ہوتا ہے وہ جس نے اپنے پیر کے انگوٹھے پکڑ لیے، اور جب تک یقین اس نے نہیں دلا دیا کہ میں زندہ ہوں تب تک اس نے انگوٹھا بھی نہیں چھوڑا، کتنی بڑی گستاخی تھی اس کی۔ یا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت رہی ہو، بچپن میں اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت رہی ہو، پیر کا انگوٹھا پکڑ لیا تھا۔ یہ عقیدہ ہے تبلیغی جماعت، سوچیے۔ اور آگے آئیے، میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں کہ مشہور بزرگ ابن جلا فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، انہیں نہلانے کے لیے جب تختے پر رکھا تو ہنسنے لگے، وہ جب تختے پر نہلانے کے لیے مردے کو رکھا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ کر بھاگ دی چل دیے۔ ظاہر اب کیا کرے گا کوئی آدمی، مردہ ہے وہ ہنس رہا ہے کہیں لگا کے، تو اس کو کون نہلائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہلانے والوں نے تھوڑی گدگدی گدگدی لگا دی ہوگی، جب ہی تو اس کو اس طرح کی کہے اس کے شروع ہو گئے۔ میرے بھائی اس طرح کے یہ عقیدے اور بھی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہی فضائل صدقات ہے جس اور اس کے اوپر زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد مردوں نے کلام کیا، اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض دوسرے صحابہ سے بھی نقل کیا گیا۔ میں زکریا صاحب سے پوچھوں یا تبلیغ جماعت کے بھائیوں سے پوچھوں کہ میرے بھائیوں، جب صحابہ سے وہ باتیں منقول تھیں تو اسے نقل کرنا چاہیے تھا نا، ان بزرگوں کی باتیں نقل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ؟ لیکن اصل میں یہ ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں، یہ دعوے ہیں۔ جیسے یہ اپنے مذہب کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارا مذہب قرآن و حدیث سے ملا ہوا ہے، ہمارا مذہب قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، لیکن جب ان سے کہو کہ میرے پیارے یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث میں ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جاہل، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس دلیل ہوگی، جبھی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو نقل تو زکریا صاحب نے کر دیا کہ دوسرے صحابہ سے بھی نقل ہے، تو تمہیں تو سب سے بڑی بات دلیل تو صحابہ کی ہونی چاہیے، صحابہ کی بات لا کے نقل کرتے تم ان بزرگوں کی کہانیاں کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ اور سنیں 483 صفحہ کھولیں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، اور بھی 483 صفحہ جس کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو علی روزباری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا بہت برے پرانے کپڑے میں, کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا اندر آ جا اور جہاں ہے پڑھ کے مر جا. وہ اندر آیا, وضو کی چند نمازیں پڑھی اور لیٹ کر مر گیا. سوچئے جس بزرگ کو یہ معلوم ہو کہ وہ ابھی مرنے والا ہے, اسے یہ نہ پتا ہو کہ کون سی زمین پاک ہے کون سی زمین ناپاک ہے, اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کہانی لکھنے والے نے اور زکریہ صاحب نے جو کہانی لکھوائی ہے کسی رائٹر سے, شاید وہ چوک ہو گئی اس رائٹر سے, اس کو ذرا اور کچھ حقیقت ثابت کرنے کے لیے کچھ اور مرچ مسالے لگانے چاہیے تھے. چنانچہ وہ لیٹ مر گیا, چلے مر گیا. اس نے کہتے ہیں اس کی تجزیہ و تکفین کی, جب قبر میں اس کو سلایا سوچا لاؤ ذرا منہ دیکھ لیں, کفن اٹھا کر کے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے اس کا منہ کھول کر کے سوچا زمین پہ اس کا منہ رکھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے. اس کا منہ کھولا, جیسے ہی کفن سے آنکھیں اس نے کھول دی, اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے, اور سنو وعدے بھی ہو رہے ہیں کہ, اور کہہ رہا کہ میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے یعنی اپنی بڑائی اور اپنے مقام اور مرتبے کا سہارا لے کر کے تیری مدد کروں گا قیامت کے دن. نعوذ باللہ. تبلیغی جماعت کے یہ بزرگان دین ہیں جن کے ڈنکے دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بج رہے ہیں جناب علی, وہاں بھی ان کے چار دانگ کے ڈنگے بج رہے ہیں. بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں کہے تو وہ تو بدعتی اور مشرک ہے, اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور میں کیا کہوں, اور چلیے ان کے بزرگان دین لبیک بھی سنتے ہیں. سنیے لکھتے ہیں 484 صفحے کے اندر. اچھا اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ بڑا عجیب و غریب, اللہ اکبر, اور میری سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ یہودی تھے کیا, یہ لکھنے والے یہودی ہیں یا تبلیغی جماعت والے یہودی ہیں, نصرانی ہیں, کیا ہیں یہ؟ میں مجھے تو یقین نہیں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا چولا پہن کر اور مسلمانوں کو گمراہ کیا, اور حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو حضرت علی جو ہیں وہی نبی بننے والے تھے, یا حضرت علی الوہیت کے مقام اور درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہودی لباسوں میں یہودیوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر کے تبلیغی لباس اوڑھ کر کے اب مسلمانوں کے ایمان و عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا. ورنہ یہ شیخ الحدیث ہیں, اللہ کی قسم, صفحہ 480 کھولیں نہایت ادب اور احترام سے اور واقعہ پڑھیں صفحہ 480 کا. کہتے ہیں حسن بن حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی جو تھے ان کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا, میری نماز کی نیت بند رہی تھی, میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا. میں نماز چونکہ نیت باندھ لی تھی اس لیے انہوں نے پانی مانگا, لیکن میں نماز میں سلام پھیر کر میں پانی لے کر کے گیا. وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا ہوں, وہ فرمانے لگے میں پی چکا. زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پی لیا, گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں, ارے ایک تو میں ہوں یا تو آپ ہیں, اور ہم دونوں کے سوا تو اور کوئی گھر میں ہے نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام, ابھی آپ سن رہے تھے خود ساختہ فضائل صدقات و حج کی پہلے نمبر کی کیسٹ. برادرم پہلے نمبر کی کیسٹ ختم ہونا چاہتی ہے بلکہ ختم ہو چکی ہے, براہ کرم تقریر کا بقیہ حصہ کیسٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیے. سماعت فرمائیے خود ساختہ فضائل صدقات و حج کی کیسٹ نمبر 2.
نہایت ادب اور احترام سے اور واقعہ پڑھیں صفحہ 480 کا. کہتے ہیں حسن بن حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی جو تھے ان کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا, میری نماز کی نیت بند رہی تھی, میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا. میں نماز چونکہ نیت باندھ لی تھی اس لیے انہوں نے پانی مانگا, لیکن میں نماز میں سلام پھیر کر میں پانی لے کر کے گیا. وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا ہوں, وہ فرمانے لگے میں پی چکا. زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پی لیا, گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں, ارے ایک تو میں ہوں یا تو آپ ہیں, اور ہم دونوں کے سوا تو اور کوئی گھر میں ہے نہیں. کہنے لگے مسلمانوں ذرا توجہ سے میری گفتگو سنو, اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور میرے تبلیغی بھائیوں اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذرا آپ بھی سوچو جس دل سے آپ حق ہو کے نعرے اور تسمیے گنتے ہیں. آپ کے ایمان کو میں آواز دے رہا ہوں اور انصاف کو آواز دے رہا ہوں جس بات پر تم ربانی کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دھجیاں بگاڑ رہا ہے, ہمارے بزرگوں کی کلیاں کھول رہا ہے, ہمارے بزرگوں کے پول کھول رہا ہے. ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی, ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی, تحریر سے دیکھا تو امامے کے سوا ہیچ, سوائے فخر الاماثل زبدۃ الاماثل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند، اس کے علاوہ ہمیں ان میں کچھ نظر نہیں آتا ہے. یہ کفر کا عقیدہ دیکھو تبلیغی جماعت کے بھائیوں، کفر دیکھو کفر. یہ دیکھو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، جب تک تھے تب تک جبریل آیا کرتے تھے نا وہی لے کر کے، اور ان کا کام ہی ہے نبیوں کے پاس وہی پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی آپ کی، تو جبریل کا آنا بھی اس دنیا کے اندر کیا ہو گیا، بند ہو گیا. حضرت فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں جبریل میں اپنے ابا کے موت کی خبر تجھے کیسے دوں، جب میرے ابا تھے تب تو آیا کرتا تھا، آج میرے ابا نہیں ہیں میں کیسے تجھے اس اپنے ابا کے موت کی خبر دوں. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جبریل نہیں آتے، لیکن تبلیغی جماعت کے ہاں جبریل علیہ السلام باقاعدہ آتے ہیں. سنیے لکھتے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے سوا اور آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، پھر کیسے آپ نے پانی پی لیا. کہنے لگے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں، کہنے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے، وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں عقیدہ یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث کا عقیدہ ہمیں بتاؤ ذرا. اور یہی نہیں کہ وہ پانی پلاتے گئے ہیں، کہہ گئے ہیں کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالیٰ نے انعام فرما رکھا ہے. نعوذ باللہ. اور سنو، یہ تو جبریل آ رہے ہیں، ان کے یہی لوگ ہیں بھائی، انہی کی شان ہے تبلیغی جماعت والوں کی، اور یہ قادری چشتی اور پادری والوں کی جو اپنے رائمنڈ میں بلاتے ہیں، اپنے کانفرنسوں میں بلاتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، اور جہاز ٹکٹ وکٹ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر پاکستان میں کراچی میں کہاں کہاں پھراتے ہیں گھماتے ہیں. یہ انہی لوگوں کی شان ہے، انہی لوگوں کی شان ہے. سنو، حضرت کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، میں سفر میں گیا ہوا تھا. جب میں سفر سے واپس آیا تو ان کے بھائی حسن بن صالح کے پاس تعزیت کے لیے گیا، مجھے وہاں جا کر رونا آیا. وہ کہنے لگے، رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو، کیسے لطف کی ہے. جب ان پر نزا کی تکلیف ہوئی، یعنی جب موت آئی، تو مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا. کہنے لگے، میں نے تو پی لیا. میں نے پوچھا، کس نے پلایا؟ کہنے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت سی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا. مجھے خیال ہوا کہ کہیں غفلت میں کہہ رہے ہو بھائی. اس نے کہا آدمی نے کہ میں نے سوچا کہیں غفلت میں کہہ رہے ہو، اس لیے میں نے پوچھا فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں. کہنے لگے، اوپر نیچے اس طرح تھیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر، اس طرح فرشتوں کی صفیں، اوپر نیچے فرشتوں کی صفیں تھیں. نعوذ باللہ. مسلمانوں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ یہ ہے کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے کے لیے ان کے ندا کے وقت میں آئیں، اور بریلویوں کے اگر بزرگان دین ان کے پانی پلانے کے لیے ان کے نظام میں یا ان کے جنازوں میں یا ان کے جگہوں پہ آئے تو تم انہیں تو مشرک کہتے ہو. اور ان کو کیا کہو گے مجھے بتاؤ آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ یہودی لوگ ہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکات جو ہے نا، یہ صرف ایک ٹائٹل ہے اندر طور، اور یہ جو چلت پھرت کر رہے ہیں یہ جاہل بیچارے، یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو چھوڑو، یہ تو جاہل ہیں جو لوٹے اور بسترے لے لے کر کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، سمجھ، یہ تو جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مرکزوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے خوب خوب ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کو تبلیغ کے نام پر یہ تمام سب کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، مجھے لگتا ہے یہ لوگ یہودی یا نصرانی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے صحیح طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا فاسد عقیدہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی کی کو وفات ہو گئی، زمانہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی خبر ہو رہی ہے بزرگ کے، باقاعدہ حضور پانی لے کے آ رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے، ذبح کر دیا گیا ان کے حجرے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے انہوں نے پانی نہیں پلایا. وہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی خبیث مجوسی نے پیچھے سے چھری مار کر کے شہید کر دیا، امامت کی حالت میں، نماز کی حالت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کے ان کو نہیں بچایا، اپنے داماد حضرت علی کو کوفہ نہیں بچایا، اب اسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بدر میں، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا. نہ کسی کے دلوں کے خطرات، نہ کسی کے دلوں کا بھید اللہ کے نبی نے جانا. صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بچایا. سوچیے، کہاں پدی کیا پدی کے شور میں کہاں مر رہے ہیں، حضور باقاعدہ آ کر کے ان کو پانی پلا کے جا رہے ہیں. زکریا صاحب، تبلیغی نصاب کے پڑھنے والوں، اللہ کی قسم ہے، اگر ان حقیقتوں کے کھلنے کے بعد بھی تم نہ سدھرے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تم جہنم کی راہوں پہ جا رہے ہو، تم جس جگر پہ جا رہے ہو تعصب پھینکو، اور نہیں تو اگر ماں نے تمہیں، تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اپنے اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں, اور جس کو تم قرآن سمجھ کر کے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اور ظہر کے بعد جو ہے مسجدوں کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر بیچارے جاہلوں کو تم گمراہ کر رہے ہو نماز اور روزوں کے جو ہے نام پر. چنانچہ یہ دیکھیں جناب, صفحہ 184 کھولتے ہیں ہم, 484 اس کے اندر لکھتے ہیں, چلیں چھوڑیں بہت لمبے باب بنی کہتے ہیں باب بنی ابو سعید خزاب کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا, دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے دیکھا, باب بنی شیبہ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا, کہ مرا ہوا پڑا ہوا. میں اس کو غور سے دیکھنے لگا, وہ مردے کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ مردہ میری طرف دیکھ کر کے ہنسنے لگا. سوچو یہ کوئی فلم کی کہانی اسٹوری بیان کی جا رہی ہے یا کوئی جنات اور بھوت کی کوئی اسٹوری بیان کی جا رہی ہے. وہ مردہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا, ابو سعید اوہ, صرف ہنسنے ہی نہیں لگا دیکھنے ہی نہیں لگا, باقاعدہ ان کو پہچانتا بھی تھا. کہتا, ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ دیکھ رہے ہیں آپ. پھر وہ پڑا ہوا کیا کر رہا تھا, وہ مردہ. یہ تبلیغی جماعت والے اپنے مردوں کو زندہ ہی دفن کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں زندہ ہی دفن کرتے ہوں گے. اس کتاب کے بنیاد پر تو عدالت میں کورٹ میں ان کے خلاف اپلیکیشن داخل کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, ان کے مردے سارے زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو قبروں میں نہ دفن کیا جائے, اور پہچان کے لیے ان کو انگاروں میں ڈال دیا جائے تاکہ پتہ چلے بھائی زندہ ہیں مر گئے ہیں. کیونکہ یہ لوگ قبروں میں جا کے آگے کھولتے ہیں, بڑی مستیاں کرتے ہیں قبروں کے نیچے, انگوٹھے پکڑتے ہیں, کہے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, باقاعدے وعد و وعید کرتے ہیں, اپنی وجاہتوں سے بخشواتے ہیں, باقاعدے یہ تمام سب وعدے کرتے ہیں. ذرا ان کے مردوں کو اس طرح سے آزمایا جائے الیکٹرک دے کر کے, یہ مر چکے ہیں صحیح طور پہ کہ نہیں مرتے. یہ کون سا عقیدہ ہے, مردے مرتے نہیں. اللہ تو بہت, اب اللہ تبارک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی, آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی, صحابہ کرام کے اندر انتشار ہوا, جھگڑا ہوا, اللہ کے نبی نے تو زبان نہ کھولی. یہ کون سے مردے تھے جو کہے لگا رہے ہیں, یہ کون سے مردے تھے جو انگوٹھے پکڑ رہے ہیں, یہ کون سے مردے تھے جو باقاعدے اپنی وجاہتوں سے آخرت میں نجات کے وعدے کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, جس کو خود پتا نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ کی قسم اگر ان واقعات کے اوپر میں بولوں نا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے, میرے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے آئیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چلتا ہوں, اور سنیے چھوڑیں, آپ حضرات کو اشارہ دے دیتا ہوں, بس اب یہ چھوڑے, میں یہ اب یہ کلوز کر رہا ہوں. اللہ کی قسم اس فضائل صدقات میں ایسے بدباقی نقیدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آگے چلتے ہیں, ہماری منزل فضائل حج بہت ہے, میں نہیں چاہتا ان کو چھیڑنا, اور نہ میں زیادہ کیا بولوں. میں تبلیغ جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور باقاعدے بولتے بھی ہیں. چنانچہ فضائل حج اٹھائیے, صفحہ نمبر 170, فضائل حج صفحہ نمبر 127, نمبر 127. ابھی جو میں نے فضائل حج صفحہ نمبر 127 یہ دیکھیں. ابھی تو ہم یہ جانتے تھے نا, تبلیغی جماعت کا یقیدہ ہے کہ مردے سنتے اور بولتے ہیں, ہے نا, ابھی تک ہم یہ جانتے تھے مردے سنتے مردے بولتے بھی ہیں. چنانچہ یہ دیکھیے, مولانا زکریا صاحب نے صفحہ 127 کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا, اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے آواز سنی, اور وہ آواز کیا تھی, وعلیک السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کیا آواز آئی, وعلیک السلام. نیچے سے لو بھی اسپیکر لگا ہوا تھا کیا, اللہ کے نبی بھی مٹی کے نیچے ہیں بھائی, اور باقاعدے ان کے عقیدوں کے حساب سے تو باقاعدے چاروں طرف پلستر کی آواز, شیشے پلائی ہوئی دیواریں, اوپر آواز کہاں سے آ رہی ہے. سنو کہتے ہیں سید نور الدین اے جی شریف کے والد نے سلام عرض کیا تو سارے مجمع نے, ایک ہی نہیں سارے مجمع نے قبر شریف سے سنا, وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فضائل حج صفحہ نمبر 131. اسی طرح لکھتے ہیں کہ ابو بکر دیار بکری کو بھی سلام کا جواب ملا, شیخ ابو نصر کرخی نے اس سلام کے جواب کو سنا. سوال یہ ہے کہ یہ سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے, پھر کیسے یہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز, ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنے تھے کبھی زندگی میں, یہ بزرگ صحابہ کرام سلام کریں جنہوں نے سنا جواب نہ آئے، حضرت عائشہ سلام کریں جواب نہ آئے، ابوبکر سلام کریں جواب نہ آئے، عمر بن خطاب سلام کریں جواب نہ آئے، حضرت علی سلام کریں جواب، نواسے رسول سلام کریں جواب نہ آئے، ازواج مطہرات سلام کریں جواب نہ آئے، یہ تبلیغی جماعت کے یہ تبلچی ملے ہیں، ان کو کیا کہیں جو باقاعدہ جواب سن رہے ہیں؟ ان کو کیا کہیں؟ زکریا صاحب اگر یہ زندہ ہوتے اللہ کی قسم تو میں ان کو کیا کہوں، میں ان کو کیا کہوں، یہ تو مر گیا آدمی، اب یہ تو گند پھیلا کر کے امت کے اندر ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو گمراہ کر کے گیا ہی. لیکن مسلمانوں تم خود سوچو، تمہیں عقل ہے، تم خود سمجھو، اس کتاب کو خود پڑھو، دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم کب تک گمراہ ہوتے رہو گے؟ اور سنو، یہی نہیں، اور اگر یہ واقعات سچ ہیں، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا رکاوٹ ہے جواب آنے میں؟ اب کیوں نہیں سلام کا جواب آتا ہے؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن سارے کے سارے سلام کا جواب سننے سے محروم رہتے ہیں. کوئی تبلیغی بھی سنا ہے سلام کا جواب؟ بتاؤ، جواب دو، کیا وجہ ہے کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے دنیا میں؟ صرف ولی اللہ ہی وہی دو چار سنتے تھے، بقیہ آپ نہیں کوئی سنتا. اور جواب سننے میں تو انہوں نے کہا کہ پورے مجمع میں سنا تو کیا پورا مجمع؟ بھائی ایک ولی اللہ سلام کرے پورے مجمع کو سنایا جائے. اور آج اگر ایسا ہو جائے تبلیغی جماعت والے بھائیوں ان سے کہو کہ تم سنواؤ ہم کو، تم سنواؤ، اور لاؤڈ اسپیکر لگا دو، خادم الحرمین شریفین کے اپلائی کر کے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا دو تاکہ پوری دنیا میں باقاعدہ وہ آواز سنائی جائے. نبی کی آواز ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسی بدعقیدگی ہے جو حضرت زکریہ نے اپنے اس کتاب میں لکھ کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں کہ حضرت یہ فضائل حج صفحہ نمبر 138 کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے انہیں حجرے میں دفن کرنے کی اجازت مانگی. یہ واقعہ بیان کیا ہے اس محدث نے، ہمارے عہد کا محدث ہے، جو سب سے بڑا محدث بدعتی اور گپ باز اور جھوٹا اور مکار ہے. یہ مر گیا، میں اس کو کیا بولوں، لیکن اس کے ماننے والے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار اور عیار ہیں. اور اگر کوئی تبلیغی تم سے ملے تو اس کا گریبان پکڑ کے اس کو بولو کہ یہ تو بتا ہمیں یہ واقعات تیرے حضرت نے کہاں سے نوٹ کیے ہیں، ورنہ جوتا نکال کے اس کی ناک پہ رگڑو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. اگر وہ گپ کرے اور اگر وہ ادھر ادھر کی کرے، آج یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا یہی علاج ہے کہ جو اکڑے اس کو پکڑ کے اور جوتے لے کر کے اس کی پٹائی شروع کی جائے، اور اس کو بتاؤ کہ تو بتا یہ عقیدہ کون سے قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے اور کون سی حدیث میں ہے. حضرت ابو بکر کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا اور کہا، حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش لے جا کر کے حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا. نعوذ باللہ، یہ کون سی روایت کہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا؟ لیکن اللہ دیکھے، کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت علی جب ان کی لاش لے کر کے گئے اور حضور کے حجرے مبارک کے پاس وہاں اجازت مانگی تو ایک دم حجرے کے کواڑ کھل گئے آٹومیٹک. جیسے آج کل آپ ایئرپورٹوں میں جائیں نا، یا بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں میں جائیں، تو جیسے ہی آپ جائیں بھاگ کے دروازے کھل جاتے، نہ آپ کو کچھ کہنے کی نہ کچھ، کھٹاپٹ کھل جاتے ہیں تو نہیں بند. ایسے ہی وہ آٹومیٹک زمانے میں دروازے کیا ہو گئے، کھل گئے، اور آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. نعوذ باللہ، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. اسی طرح کا واقعہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے دوست کو اندر لے آؤ. لکھتے ہیں حضرت زکریہ نے لکھا ہے کہ خصائص کبرا میں ان دونوں کو ذکر کیا گیا ہے محدثانہ حیثیت سے، یعنی اہل حدیث جو محدث ہیں ان کی حیثیت سے یہ روایتیں منکر ہیں. منکر یعنی جوتے کی سڑی نہیں، ہاں منکر یعنی باطل ہیں، لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہے. دیوبند کی تاریخی حیثیت، یہ محدث ہے، یہ لکھ بھی رہا ہے کہ تاریخی حیثیت محدثانہ حیثیت سے یہ روایتیں منکر ہیں، جھوٹ ہیں، گپ ہیں، باطل ہیں، لیکن تاریخی حیثیت جیسے اس کی گپوں کی تاریخی حیثیت تبلیغی جماعت والوں کے ہاں ہے. ابے ظالم، تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اب تو نے لکھا کیوں ایسی منکر اور جھوٹھی اور باطل روایتوں کو، اور پھر اس کے اوپر تو گو لگا کے اس کے اوپر تو عطر کی شیشی ڈال رہا ہے. ابے گو کو صاف کر دے تو عطر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کہہ کر کے اس نے اپنی یہودیت کے عقیدے کو بتلایا ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت ظاہر ہے، واضح ہے. مسلمانوں، کسی کے نماز روزے کے دھوکے میں نہ ہو. نماز کے گھٹے، تخنے سے اوپر پیجامے اور جو ہے گھٹنے کے نیچے کرتے اور بسترے اور لوٹے اور تسبیحیں، اور ان سے اللہ کی قسم دھوکے میں نہ ہو. اللہ کی قسم، یہ شیطان ہے، یہ شیطان کی اولاد ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ اس ایسے عقیدے رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہودی نصرانی سے بھی بدترین عقیدہ ہے یہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے. اور آگے آئے دیکھیں، ایک بزرگ دفن ہوئے, کسی نے تلقین کی کہ شیخ نجم الدین اصفہانی ہنسے اور بعد میں فرمایا کہ میں نے سنا بزرگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے. نعوذ باللہ. فضائل حج صفحہ نمبر 194. اب آپ کو ہم بتائیں کہ آپ ذرا سنیں کہ اس میں تو مردوں کا بولنا صراحتن مردے بولتے ہیں یہ عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے. میں تبلیغی جماعت سے کہتا ہوں کہ تم بھی تمہارے امیر امیر مرے بزرگ تو بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں نا, ذرا ان کی بھی بولی ہمیں سنا دو, یا کم از کم تبلیغی جماعت کے والوں کو سنا دو ان کی بولی. تم سنا تو نہیں سکتے, تب رہا جھوٹ بول بول کر کے فضائل ضرور لکھو گے, ہاں ان کی فضائل ضرور لکھو گے. اور تبلیغی جماعت والوں نے ان سے پوچھو کبھی ایسا کوئی تجربہ بھی کیا ہے کہ کوئی مردہ بولا ہو اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے سنا ہو؟ اگر ایسا کچھ ہو تو اطلاع ضرور بھیجیں گے. ویسے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیک لوگ سنتے ہیں, نیک لوگ سنتے ہیں. ارے بھائی نیک لوگ کیوں سنیں, برے لوگ کیوں نہ سنیں؟ نیک اور برے دونوں کو سنواؤ. ارے مردہ جب بول رہا ہے تو نیک اور برے کی کیا تمیز ہے, سب سن سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک والے کو بھی سننے کی قوت دی ہے اور بروں کو بھی سننے کی قوت عطا فرمائی ہے, تو سن تو دونوں سکتے ہیں. اور پہلے یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں, پہلے یہ جھگڑا ہوتا تھا لوگوں کے درمیان کیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں. اب یہ جھگڑا نہیں ہوتا, یہ جھگڑا تو فائنل ہو گیا. اب یہ جھگڑا ہے کہ زندہ مردوں کی سنتے ہیں یا نہیں, زندہ مردوں کی سنتے ہیں یا نہیں, یہ جھگڑا یہ بھی فائنل ہو گیا کہ زندہ مردوں کی سن بھی سکتا ہے, باقاعدے اس کے سب کچھ سمجھ سکتا ہے, تعلیم بھی لے سکتا ہے, اسے ہنسی مذاق بھی ہو سکتے ہیں, وہ انگوٹھے بھی پکڑ سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جناب علی میں تبلیغی جماعت سے کہوں گا یہ تو تم نے لکھ دی ہے اپنی کتابوں میں, لیکن اس کا عملی نمونہ بھی ہمیں دکھا دو تو میں مان لوں گا. ہے کہ نہیں بھائی, مردے سنتے ہیں اور زندے ان کی بولیاں سمجھ جاتے ہیں, سب سنتے ہیں, تو ذرا ان کا عملی نمونہ بھی ہمیں کسی رائے ونڈ یا نظام الدین مرکز سے لا کے دکھا دو, بتا دو. تمہارے تبلیغی بہت مرتے ہوں گے, یوں ہی بستروں پہ یا کہیں سڑکوں پہ مر جاتے ہوں گے, ان کو جہاد میں مرنے کی تو توفیق نہیں ہے. بہرحال اور سنیں, زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ سید احمد رفائی, یہی فضائل حج صفحہ نمبر 131 پر لکھتے ہیں کہ سید رفائی نے قبر اطہار پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہوٹ اس کو چومے. اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی, جن میں حضرت محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے. فضائل حج صفحہ نمبر 131. گستاخی نہ سمجھیں تو میں ذرا پوچھوں کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں سید رفاعی یا شیخ عبد القادر جیلانی تھے, کیا مسجد نبوی میں 90,000 لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی؟ گپ چھوڑو تو ذرا سمجھ بوجھ کے چھوڑو, آج 90,000 وہاں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. جو مسجد نبوی آج اتنی وسعت کے باوجود بھی 90,000 جمع ہو سکتے ہیں, ہمیں بتاؤ ذرا, آج نہیں جمع ہو سکتے تو اس زمانے میں کیسے جمع ہو گئے؟ اور دوسرے یہ کہ میں ذرا پوچھوں, چلو مان لیتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ کو پورے مجمع میں دیکھا, پورے جمع غفیر نے دیکھا, تو میں سمجھتا ہوں وہ ہاتھ تو نہ ہوا, وہ تو کوئی منارہ ہوا. قبر شریف سے ہاتھ نکلے اور 90,000 کے لوگ دیکھیں, وہ ہاتھ تو نہ ہوا, وہ تو کوئی منارہ ہوا. مگر اس صورت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہوگا, کوئی شیطانی ہاتھ ہوگا جس کو لوگوں نے دیکھا ہوگا اور انہوں نے چوما ہوگا, نعوذ باللہ. ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع قد و قامت کے تھے, آپ کوئی پہاڑ کی چوٹی کے برابر نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت قد و قامت جو تھی وہ موضوع تھی. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے, ان سے ذرا پوچھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جتنی تصنیفات ہیں, بہت بڑے عالم تھے وہ اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی, ان کی اتنا بڑا واقعہ ہوا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ضرور اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوگا, لیکن کوئی مجھے بتائے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ ہرگز نہیں, کہیں ان کی کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہے. یہ واقعہ اگر لکھا ہے تو تبلیغی جماعت کے اس محدث نے لکھا ہے, دیوبند کے اس جھوٹے نے لکھا ہے, اور دیوبندی تو سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء تم جا, میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, جاہل بیچارے تو جھوٹ کے شکار ہیں, وہ جھوٹ کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں. اور آگے آئیں, میں آپ کو بتاؤں صفحہ نمبر 130 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا کہ مسجد نبی میں سونے والے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر مسجد حرام مکہ مکرمہ پہنچا دیا. مثلا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب تم مدینہ جانا تو میرا سلام حضور کے روزے پہ کہنا. اب وہ بیچارہ ذوالحلیفہ پہنچ گیا, قافلہ جانے لگا, اس کو یاد آیا تو اس نے کہا رے میں تو ان کا سلام نہیں پہنچایا, میں مکہ جا رہا ہوں, چلو میں. تو قافلے والوں نے کہا تو چھوٹ جائے گا. بولے چھوٹ جاؤں گا میں جا کے ان کا سلام بول کے آتا ہوں. وہ گیا اور وہاں سلام بولنے قافلے والے چلے گئے. چنانچہ یہ آ کے مسجد میں سو گیا. خواب میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں, کیا باقاعدہ کہنے گئے تو بڑا بھاری وفادار ہے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو الوفا, تو اس نے کہا حضور میرا لقب میری کنیت ابو الوفا نہیں ابو العباس ہے. کہنے لگے نہیں تو ابو الوفا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ تو بڑا وفادار ہے. ان کا تو نے سلام پہنچانے کے لیے قافلہ چھوڑ دیا اور وفاداری میں آیا, چل تجھے مکہ پہنچاتا ہوں. چنانچہ وہ اس کی جب نیند کھلی تو وہ کہاں تھا معلوم ہے؟ وہ مکے میں تھا. باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں جناب علی, مسجد نبی میں سوئے ہوئے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور سنیں, یہ معجزے باقاعدہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد بھی جاری ہیں, یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے. آپ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو مکہ سے حدیبیہ نہ بلا سکے. واقعہ معلوم ہے نا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی تھی اور اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آپ کے ہاتھوں پر جو بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ کے نبی مکے سے عثمان کو نہ بلا سکیں. اللہ کے نبی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عثمان زندہ ہے کہ مر گئے ہیں, باقاعدہ جنگ کے اوپر بیعت بھی ہو رہی ہے. اور یہ ایک عام آدمی جس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس عام آدمی کو مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفا جب زندہ تھے تو نہ کر سکے, زندہ تھے اللہ کے نبی تو نہ بلا سکے, اور اس ایک عام آدمی کو وفات کے بعد قبر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ فیض کر دیا, مکہ بھیج دیا اس کو. یہ کون سا عقیدہ؟ یہ تو ہم قرآن و سنت کے سمجھنے والوں کے ذہنوں میں تو یہ عقیدے نہیں آ سکتے, البتہ ان بنڈل باز بدعقیدہ مشرک بدعتیوں کے ذہنوں میں یہ واقعات اچھی طرح سے آئیں گے. چنانچہ کہتے ہیں, ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو, پانی کا ڈول, اور ذرا اس واقعے کو غور سے سننا. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بتایا کہ آج کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. جب گھیرے میں تھے حضرت عثمان غنی, سمجھ رہے, تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ بن عباس سے, کھڑکی سے آج حضور کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا تمہیں لوگوں نے پیاسا کر رکھا ہے عثمان. میں نے عرض کیا جی ہاں, اس پر حضور نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا. دیکھیں ہم ابھی تک کہتے نا کہ حضور اپنے داماد کو نہ پلا سکے, یہاں تو وہ بھی ثابت کر رہے زکریا تھا, تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو بھائی. لیکن سنو, رائٹر نے تھوڑی بہت چوک کی ہے جس سے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے, لیکن یہ دیوبند کے محدثوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ ہم جیسے فقیروں کی سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. ہاں, یہ دیوبند کے محدث جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سنو, کہتے ہیں پانی لٹکایا جس میں سے میں نے پانی پیا, حضور نے ڈول لٹکایا تو اس میں سے پانی پیا, اس پانی کی ٹھنڈک اب تک مجھے محسوس ہو رہی ہے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں مدد چاہتے ہو, ان کے مقابلے میں جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے مدد چاہتے ہو یا میرے پاس آ کر روزہ کھولنا چاہتے ہو, روزہ افطار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں قدری چاہتا ہوں. چنانچہ اسی دن شہید کر دیے گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 132. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ بتائیں اس واقعے میں جھوٹ کہاں چھپا ہوا ہے اور کیسے پتہ چلتا, آپ بتائیں جی. جزاک اللہ خیر الجزا. کہہ رہا ہوں نا, ان وہابیوں کی سمجھ میں آئے گی, ان دیوبندی ہیں گلابی وہابی جو بنتے ہیں, کہتے ہیں نا سعودی آتے ہیں تو کہتے ہم وہابی ہیں, ہے نا, اور یہاں تبلیغی جماعت والے جوتیاں جیٹ کھاتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم لوگ مکے کی زندگی سعودیہ میں گزار رہے ہیں. ابے منافق, عبید بن کعب کی اولاد ہے نا, ہاں عبید بن سلول کے پوتڑے, تو کیا تیری کیا حیثیت؟ سعودی عرب مکے کی سرزمین جیسی جو کفار و مشرکین کا زمانہ تھا وہ زمانہ ہے یہ ظالم بدعقیدہ مشرک؟ تیری سمجھ نہیں آتا تجھے کن احمقوں نے تعلیم دی ہے, گمراہ کہیں کا. کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیہ میں, جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم بھی کلم کلا لوگوں کو دعوت دو, کہتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو ہے مکے والی زندگی جو حضور کی تھی نا, چپکے دعوت دینا, وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر جتنے علماء ہیں سارے مشائخ ہیں, سب ابو جہل ابو لہب عتبہ ابن شیبہ اور اس زمانے کے کافر اور مشرکین جیسے ہیں, نعوذ باللہ. یہی تو کہنا چاہتا ہے یہ جاہل ابن الجاہل, جاہل کا بیٹا, جاہل کی اولاد, مشرک بدعقیدہ. یہ اس طرح کے یہاں پہ تانے دیتا ہے خبیث, اس کے وجود کو اس سرزمین سے پاک کر دینا چاہیے, بلکہ اس کو اس دنیا سے پاک کر دینا چاہیے جو اس طرح کے بدعقیدگی امت کے اندر پھیلا رہا ہو. سنو, وہی بات ہے, رائٹر نے چوک کر دی. ایک طرف کہہ رہا ہے حضور نے پانی پلایا, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے پاس کھولنا. ارے جب وہ روزہ تھے تو انہوں نے پانی کیوں پیا؟
تیری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ یا حنفی مذہب میں پانی بھی پیو کھانے بھی کھاؤ پھر بھی رو لیتے رہو؟ سمجھ ذرا، سوچو ذرا، عقل سے کام لو. تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے ذرا اچھے رائٹر تلاش کریں، سلیم جاوید جیسے لوگ. ہاں ان کو اچھی کہانیاں دیں گے یہ لوگ. ایسی کہانیاں ہم لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جاتی ہیں. حضرت حسین پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، حضور نے انہیں پانی نہیں پلایا، اور حضرت عثمان نے سارا ڈول ہی خالی کر دیا. ان سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت کے مولویوں سے پکڑ کر کے. اور سنو، سنیں، مشکل کشائی ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارے رضا خانی بریلوی بیچارے یہی ہے، یا غوث الورد یا خواجہ چشتی یا غریب نواز چشتی لگا دے پار چشتی، یا خواجہ المدد یا غوث المدد، یہی مشکل کشائی سمجھتے ہیں. زکریا صاحب کے ماننے والے تبلیغی جماعت والے، ان کی مشکل کشائی دیکھو، ان کو سنو. صفحہ نمبر 133 فضائل حج، صفحہ نمبر 133 آپ اٹھائیں، چران سے لکھتے ہیں. میں مختصر کر کے واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ لمبا لمبا ہے بھائی، جب لمبا لمبا ہے جبھی تو اتنی موٹی ہو گئی ہیں کتابیں. یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ذرا کو فاقہ تھا، بھوک لگی تھی ابو ذرا کو، کئی دن کے بھوکے تھے، قبر انور کے پاس مراقبے میں بیٹھ گئے، یعنی گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے. حضور نے انہیں درہم دیے جنہیں انہوں نے شیراز تک خرچ کیا. حضور نے تو خواب میں انہوں نے مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درہم دیے، اشرفیاں دی جو کہ ان کے خرچے کے لیے. 133 صفحہ. اور اسی طرح کہتے ہیں زکریا صاحب کہ شیخ احمد بن محمد صوفی روضہ اقدس کے، ان کے باپ کا محمد بن محمد صوفی، پہلے سے صوفی تھے یہ، اپنا لقب ان کا صوفی تھا. یہ صوفی تو خود یہودی خبیث ہوتے ہیں مردود، سمجھ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ روضہ اقدس کے پاس بیٹھ گئے، 13 ماہ سے پریشان تھے. کتنے ماہ سے؟ 13 ماہ سے. اور کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ سبا نمبر 134، یہ 13 ماہ سے جنگل میں پھر رہے تھے. یہ کہاں پھر رہے تھے؟ جنگل میں پھر رہے تھے. ان کو جنگل میں کیا، شیخ احمد یہ جنگل میں پھر رہے تھے، ان کی کھالیں بدن کی چھل گئی تھی. یہ جنگل میں کیا کر رہا تھا 13 مہینے سے؟ یہ کیا ڈھونڈ رہا تھا جنگل میں؟ ایشور کی تپسیا کر رہا تھا؟ یہ سادھو سنتوں کا دھرم بتانے والوں، ارے ان مرکزوں کو توڑ کر کے تم قرآن و سنت کی تعلیم اور قرآن و سنت کے نہج پہ چلو. اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے. تم تبلیغی جماعت والوں کو گمراہ کر رہے ہو، پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہو تم لوگ. اللہ کے لیے اللہ کا خوف کرو، ڈرو. سنو، کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ پریشان تھے، حضور نے ان کے دونوں ہاتھ درہموں سے بھر دیے. فضائل حج صفحہ نمبر 134. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سکے جو حضور بانٹ رہے تھے حضور کو کہاں سے ملے بھائی؟ قبر سے حضور کو کہاں سے ملے؟ حضور کہاں سے لائے؟ اور پھر سکوں پر تو شاہی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، شاہی مہر لگی ہوتی ہے، اصلی مہر کے بغیر وہ تو کہیں سے بھی آئے تو وہ تو جعلی ہی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اور کیا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدے خزانوں میں لا کے، ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہی عقیدہ ہوگا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طاہر القادری کہتا ہے کہ ہمارے خزانے میں حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان ہے جو بیت المال سے مسلمانوں کے گھروں سے چرا چرا کر کے ان کو دے رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ بیچارے جاہل یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے. اور آج بھی ذرا ہمیں بتلاؤ تبلیغی جماعت والے، جاؤ حضور کی خبر کے پاس کہیں دوری بیٹھ جاؤ پولیس کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے. تمہیں پتا ہے نا کہ آج وہاں جائیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، تو ذرا دور کہیں قریب بیٹھ جاؤ، مراقبہ کر کے دیکھیں تمہیں سعودی ریال گڈیوں کے گڈی آ جائیں، پھر نوکریاں کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جاؤ مراقبے کرو، حضور سے کہو حضور ہمیں جو 500-500 کے گڈیاں دیں، دیکھیں پہنچتے ہیں تمہارے پاس ہاتھوں میں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، گپ اور جھوٹ. کہتے ہیں کہ اور سنیں، ایک قافلے میں ایک بزرگ نے ایک غریب ضعیفہ عورت کی مدد کرنا چاہی تو ضعیفہ نے ہاتھ اوپر کر، اس نے مدد کرنا چاہی کہ چلو بھائی یہ غریب ہے ضعیف ہے اس کی مدد کر، 200-300 درہم دیے. اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ضعیفہ نے اوپر ہاتھ کیا، اس عورت نے اوپر ہاتھ کیا تو مٹھی میں درہم آ گئے. ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں بھائی، یہ تو یہ مداری کی اماں لگ رہی تھی، لگ رہا ہے ہمارے یہاں مداری ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھو خلا سکے پہ سکے آ رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہا سکے آ رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہا سکے نا، مداری ایسی کر رہے ہیں نا. اس نے کہا، وہ بڑھیا بولی، کہنے لگی تو جیب سے نکال رہا ہے، ہم نے غیب سے لیا. جیب اور غیب بڑا فرق ہے بھائی، جیب اور غیب میں، جیب یہاں ہے نیچے اور غیب تو جیب سے نکال رہا ہے، ہم غیب سے نکال رہے ہیں.
اسی طرح کہہ رہے ہیں شیخ ابو الخیر اقتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, روضہ اقدس پر سلام کیا اور کہا کہ حضور آپ کا مہمان ہوں, حضور کا مہمان بن کر سو گیا. خواب میں حضور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عمر اور حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی, میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. یہ فضائل حج صفحہ نمبر 138, اور یہ فضائل درود میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے. بہرحال میرے عزیز, میرے بھائی, یہ واقعات جو ہیں بہت سارے واقعات ہیں, ان واقعات سے کھلے طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد آج بھی مشکلات کو حل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, کسی کو کھانے کی کمی ہو, روپے کی کمی ہو, راشن پانی کی کمی ہو, پیسے کی کمی ہو, تیل کی کمی ہو, کسی بھی چیز کی کمی ہو, حضور سے عرض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تک باقاعدے پہنچاتے ہیں, سب کچھ عطا فرماتے ہیں, مشکل کشا ہیں. اور سنیں, میں بہت تیزی میں چل رہا ہوں, میں آج پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ دیکھیں, پچھلے لیکچروں میں آپ نے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں آئے تو اس کے گال پر بوسا دیے تھے تو ایک ہفتہ تک اس کی خوشبو باقی تھی نا. یہاں دیکھیں صفحہ نمبر 177 میں دیکھیں, لکھتے ہیں کہ ایک 12 سالہ فوت شدہ نوجوان نے, ایک 12 سالہ لڑکا جو مر گیا تھا, اس نے خواب میں ابراہیم نامی ایک بزرگ کے ساتھ مسافہ کیا جس کی خوشبو مرتے دم تک قائم رہی. خواب میں وہ 12 سالہ لڑکا مسافہ کرے تو اس کی خوشبو کتنے دن تک رہے, بولو بھائی, مرتے دم تک رہے, اور نبی آ کر کے گال پہ بوسا دے کے جائیں تو اس کی خوشبو صرف کتنے دن تک رہے. گپ یہ دیکھیں, یعنی وہ لڑکا حضور سے بھی آگے تھا, تبلیغی جماعت کر رہا ہوگا بھائی, یہ لوگ تو نبوت سے بھی آگے گزر چکے ہیں, نبوت کے مرحلوں سے بھی یہ پار کر چکے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. اسی طرح سے کہتے ہیں, اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زردہ کھلایا. حضور کو زردہ کہاں خواب میں مل گیا بھائی, یہ زردہ تو پاکستانی اور انڈین ہندوستانی اور ڈش ہے بھائی, یہ عرب والوں کی ڈش تو زردہ نہیں ہے, بےچارے تو جانتے نہیں, یہ اصل میں زردے پلاؤ کھانے والی قوم سمجھ رہے, ان کو خوابوں میں بھی چچڑے نظر آتے ہیں, بلی جیسے خوابوں میں چچڑے دیکھتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے والد کو نبی علیہ السلام نے خواب میں زردہ کھلایا, آنکھ کھلی تو ہاتھوں سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی. سنیں, تبصرہ آپ کے اوپر ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ بیماری میں حضور ان کی عادت کو تشریف لائے, اپنی داڑھی کے دو بال انہیں دیے, یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں لیکن اس کو مقرر کر رہے ہیں زکریا صاحب فضائل حج میں بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں. اور معاف رکھنا, میں بتاؤں یہ داڑھی وغیرہ کے سلسلے میں کسی سے بدلہ لینا ہو تو اڑا دو, مطلب ہمارے قاضی صاحب ہیں, اگر قاضی صاحب کا کوئی دشمن ہو, ہمارے قاضی صاحب بھائی, قاضی عبد الماجد صاحب, اگر ان کو کہے تو کوئی کجراب علی, قاضی صاحب کی داڑھی میں بڑی برکت ہے, اگر کوئی آدمی 100 ریال کہیں رکھا ہو ان کی داڑھی کا ایک بال رکھ دے تو 10 دن میں وہ 1000 ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں بدلہ لینے کا سب سے بہترین چانس ہے یہ, ایک داڑھی بھی نہیں بچی, کہیں کے بھی بال نہیں بچائی. ہاں سوچیں آپ, اس طرح کی برکت اس طرح لٹے گی, یہ کیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھیوں کے بال توڑ توڑ کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں ہندوستان. اور یہی وجہ ہے میرا خیال ہے جامع مسجد دلی کے اندر بھی باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے بالوں کی, اور ہندوستانی میں یہ بال نظر آ رہے ہیں آپ کو, سارے بال ایکسپورٹ ہو چکے تھے جائے وہیں پہ, نعوذ باللہ. اور کسی تبلیغی جماعت والے کے پیچھے کسی کو لگا دینا چاہیے, یا ان کے امیر جو ہے نا کہ ان کے داڑھی کے بالوں میں بڑی بڑی برکت ہے, تو یہ تو ہیں توہم پرست بدعقیدہ, یہ تو امیر کے جسم کے روئے روئے نوچ ڈالیں گے, یہ لے جا لے جا کر کے چوم چاٹ کے کھائیں گے, بھی تبرک میں رکھیں گے, دالوں میں, ہر چیز میں بڑے بڑے برکتوں میں ڈالیں گے یہ, اعوذ باللہ, بلکہ شیرنی کی طرح تبرکن تقسیم کریں گے کاٹ کاٹ کر کے, نعوذ باللہ. یہ گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور سنیں صفحہ نمبر آپ دیکھیں 128 ہی کے اندر, آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ جناب علی کیا کہتے ہیں, صفحہ نمبر 128 کے اندر, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے بلکہ ان بدباطنوں کا, ان بےغیرتوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے, اور زکریا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدے دنیا کے اندر سب کی مشکلیں حل کر رہے ہیں. اور میری تقریر خضر حقیقت اور خرافات اس موضوع پر ہو چکی ہے, اور وہ جس کو ہو وہ سن لے. بہرحال اس کے اندر لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو گھوڑے پر سوار کا پانی پلایا, اور گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے کہ یہ آبادی, کہنے لگے آنکھیں بند کر لے, اس نے آنکھیں بند کر لی, چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں مدینہ پہنچ گیا. کہنے لگا آقا کو لوگ کیا ہے؟ کہا مدینہ آ گیا، اتر جا. کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ جب روزے اقدس پہ پہنچنا تو عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا ہے. آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا. کیوں؟ اگر یہ حضور کے زمانے میں تمہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کہیں سے بھی سلام اور درود کرو تو اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہ عقیدہ تو صحیح حدیث کا یہ ہے، اور اس طرح کے خرافی عقیدے کی یہ کون سی عادت ہے کہ وہاں جا جا کر کے سلام کہوانا. چنانچہ دیکھیں، کہتے ہیں یہی خضر تھے. ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا کہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال کتب کتب میں بتا چکا ہوں، صوفی اور برہمن، صوفی اور شیطان، یہ سب صوفی ہیں خبیث، یہ سب صوفیوں کے چوزے ہیں، یہ سب نماز روزے کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور ہے کوئی مائی کلال ہمارے ملکوں کے اندر جو آ کے اس موضوع پر ربانی سے بحث کر لے، اور آؤ اس کتاب کے حوالے سے میں تمہیں یہودی اور نصرانی نہ ثابت کروں تو اس دن تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو. تمہارے یہودیت میں اور تمہاری بدعقیدگی میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ بھی بدعقیدہ ہو سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے. خضر علیہ السلام سنیں، دیکھیں یہ توہین حدیث. یہ ہمارے ہاں کے ملا نے یہ دیوبندی، ایک چاپڑی پیدا ہوا سید واریات کوئی ہے واحد، وہ لکھتا ہے کہ اگر تمہیں حدیث پڑھنا ہے تو تم آؤ ذرا دیوبند کے، یہ دیوبند کی حدیث سنو. لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال جو گھٹنے میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اس علیحدہ، اور محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے، محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ دنیا حدیث پڑھ رہی ہے، تم یہاں جو حدیث سن رہی ہے اور تم یہاں گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہو. تو اس نوجوان نے گھٹنے سر پر ہی رکھے ہوئے اس نے جواب دیا کہ تم دیکھتے نہیں. ہاں اس نے کہا، اس نوجوان نے کہا لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں کس سے حدیثیں سن رہے ہیں؟ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں، اور میں یہاں وہ ہوں جو سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں، نعوذ باللہ. اور یہی وہ عقیدہ تھا جو ان صوفیوں نے، شبلی نے اور ان صوفیوں نے جنید بغدادی نے یہ کہا تھا کہ یہ بتلاؤ تمہارا دین مردوں کا دین ہے، تمہارا اسلام مردوں کا اسلام ہے، تمہارا دین مردوں سے آیا ہے. میں تم سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کس سے سنی تم نے؟ تو تم کہو گے بخاری سے. میں پوچھوں کہ بخاری زندہ ہے؟ تم کہو گے مر گیا. بخاری نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ یحییٰ ابن معین سے، اپنے استاد سے. کہا یحییٰ ابن معین زندہ ہے؟ کہو گے نہیں مر گیا. یحییٰ ابن معین نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنی، ایک تابعی سے سنی. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے؟ وہ تابعی مر گیا. پھر اس تابعی نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ سے سنی. ابو ہریرہ زندہ ہے؟ مر گئے. کہا تمہارا دین مردوں سے آیا ہوا ہے، یہ صوفی کہتا ہے. تم مردے در مردے تمہاری حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہم سے پوچھو گے تو ہم کہیں گے کہ حدثنی قلبی عن ربی، میرے رب نے، میرے دل نے میرے رب سے حدیث لی ہے. میرے دل نے میرے، یہ بتاؤ یہ کس کا، یہ ہمارا دین ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ کافروں کا دین ہے، اور کافروں سے بدترین لوگوں کا دین ہے. یہ مشرک یہودیوں کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارا دل سیدھے اللہ سے ڈائریکٹ تعلیم لیتا ہے، نعوذ باللہ. یہ کافروں کا دین ہے. وہی دین زکریا صاحب بتا رہے ہیں کہ عبدالرزاق، کہا کہ لوگ محدث عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں میں ڈائریکٹ اللہ سے حدیثیں سن رہا ہوں، نعوذ باللہ. یہ حدیث کی توہین نہیں ہے؟ یہ کیا پڑھائیں، یہ کیا جانے حدیث؟ ان کی تو تقلید کرتے کرتے ان کے گھٹے پڑ چکے ہیں. یہ تو اندھے ہیں، بدباطن ہیں، کور چشم ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے. یہ حدیثوں کا تمکر اور مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یہ لوگ. چنانچہ اس نے کہا غیب دانی، سنو، غیب بھی جانتا تھا وہ. خضر نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر میری فراست غلط نہیں کر رہی ہے، اس نے سر اٹھائے بغیر، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم خضر ہو. میں سوچ رہے ہیں، ہم جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے. یہاں تو باقاعدہ تبلیغی جماعت کے بزرگان دین بھی دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں. اور سنیں جناب علی، اور سنیں، مرنے کے بعد بھی باقاعدہ تصرف ہوتا ہے. چنانچہ بہت چیزیں ہیں بھائی میرے، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کی قسم ٹائم بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم میں تو سوچ رہا تھا کہ میں، یعنی زکریا صاحب 112 صفحے میں، 112 صفحہ فضائل حج آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کے وسیلے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی وہ قبول ہوئی، اور جو مانگا وہ ملا. تجربے اور واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت تو نہیں ہے، خبرات تجربے اور واقعات اس کی گواہی ضرور دیتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ادب ہو سکے دریغ نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ گویا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. وہاں جب حضور کی قبر پہ جائے تو یہ سمجھے کہ میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. اس لیے، یہاں سنو، اس لیے کہ امت کے مشاہدے میں، امت کے حالات کے مشاہدے میں اور ان کے ارادے اور قصد کے ظہور میں اس وقت آپ، اس وقت آپ کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں. استغفر اللہ، یہ بدعقیدگی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حضور دلوں کے ارادے، دلوں کے قصد سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح آپ زندہ زندگی میں تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، اور جس کو جو چاہتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ نبی، اس نبی کو، یہ ہمارا نبی ہے، جس کو جو چاہیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا. ظالمو، تو تبلیغی جماعت اپنے امیر کو، اپنے باپ کو زندہ قبر میں دفن کرے گا؟ تیرا پیر مر جائے، تیرا یہ حضرت مرے، تو تو یا زندگی میں تو اپنے پیروں کو دفن کرے گا؟ تو ہمارے صحابہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، تو کتنا بڑا گستاخ ہے. تیری زبان کیوں نہ کاٹ لی جائے، اور تیرے ہاتھ کیوں نہ قلم کر دیے جائیں، تیرا وجود اس دنیا سے کیوں نہ مٹا دیا جائے، جو تو اس طرح کی بکواس لکھتا ہے کہ ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا نعوذ باللہ، اور تو لکھتا ہے کہ آپ کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے نعوذ باللہ. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 114 میں حضرت لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور سے شفاعت کی درخواست کرے کہ اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں، اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں. بعض علماء نے توسل کو منع فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے جواب کے قائل ہیں. نعوذ باللہ، کون سے جمہور علماء ہیں؟ تبلیغی نصاب والے ہیں جمہور علماء؟ یہ جوہلا کی پارٹی، یہ الیاسی گروپ، یہ علماء کی پارٹی ہے، اور اپنے امام کا حوالہ نہیں دے رہا ہے. ہاں، اس کے امام عقیدوں میں فیل ہو جاتے ہیں، یہاں نہیں ان کا حوالہ لیا. حنفی، وہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے حوالے دیتا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی. اس سے پوچھ کہ تو حنفی ہے تو تو اپنی حنفی کتابوں کا حوالہ کیوں نہیں دیتا؟ عقیدے میں تو اپنی حنفی کتابوں کو کیوں نہیں پیش کرتا؟ تو شافعیہ، حنبلیہ اور ان کی مالکیہ کی کتابوں کے حوالے دے کے تو مرتد نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تیری حنفی فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی حنفی ہے اور شافعی بن گیا تو اس کے اوپر مرتد ہونے کی حد جاری کی جائے گی، اسے اتنے درے مارے جائیں گے جتنے درے مرتد کو مارے جاتے ہیں. توبہ کرنے کا، کیوں نہیں تو لکھتا؟ لیکن نہیں، سنیں، اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ جناب لکھتے ہیں صفحہ 115 ہی کے اندر کہ انبیاء اور اولیاء نے حضور کے وسیلے سے دعا کی ہے. سلف کا یہ طریقہ رہا ہے، انبیاء نے، اولیاء نے حضور کے وسیلے. ذرا مجھے کوئی قرآن کی آیت بتا دو، مجھے کوئی حدیث بتا دو کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کس نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی ہے؟ کوئی حدیث بتا دو، صحیح حدیث بتا دو. ظالمو، تم ہمارے انبیاء کے اوپر الزام لگا رہے ہو، مردودو. تو 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 وسیلہ لے، تو کافروں اور مشرکوں جیسی حرکتیں کرے، تو مشرک ہو، وسیلہ مشرک لوگ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وسیلے کی وہ قسم جو 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 چیز جو 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 ممنوع ہے، وہ تو وسیلہ مردوں سے لے رہا ہے، یہ مشرکوں کا عمل ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ وہ مشرک نہیں تھے. تیرا باپ مشرک، تو تیرے عقیدے والے مشرک، تیرا امام، تیرا امیر، تیری پارٹی، تیری گروہ کے لوگ مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ، اگر تو اپنے ماں اور باپ کا حلالی بیٹا ہے تو مجھے تو ذرا بتا دے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سے مرنے کے بعد میں توکل اور وسیلہ لیا ہو. ذرا بتاؤ مجھے، اور پورے اہل دیوبند کو میرا یہ چیلنج ہے.
سامعین کرام، خوشاختہ فضائل صدقات و حج کی 2 نمبر کی کیسٹ آپ سن رہے ہیں. اے سائٹ ختم ہو چکی ہے، براہ کرم کیسٹ پلٹیے اور بی سائٹ سماعت فرمائیے. شکریہ. لیجیے خوشاختہ فضائل صدقات و حج کے 2 نمبر کی کیسٹ کی بی سائٹ سماعت فرمائیے. شکریہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سے مرنے کے بعد میں توکل اور وسیلہ لیا ہو. ذرا بتاؤ مجھے، اور پورے اہل دیوبند کو میرا یہ چیلنج ہے. بریلویوں کو چھوڑو، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے. یہ تو لیکن یہ بریلویوں سے بھی بدعقل ہیں، یہ بریلویوں سے بھی اندھے ہیں، اور یہ منافق ہیں. بریلوی تو علی لان ڈنکے کی چوٹ پر ان کی تہیاں پانچا، ان کی جو ہے دمڑیاں ادھیڑتا ہے، لیکن یہ بیچ کے چوہے بن بن کر کے ادھر ادھر چندر کی طرح ادھر ادھر آتے ہیں، اور ادھر ادھر روڈوں کے اوپر چلتے ہیں. یہ اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، یہ کون سا عقیدہ ہے جو تیری اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بتا مجھے، سمجھاؤ مجھے مسلمانوں، تم بتاؤ. اور سنیں، کہتے ہیں صفحہ نمبر 19 فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں. سنیں جناب علی، یہاں صدقے طفیل میں تو ایک کے بدلے لاکھ معاف کیے جا رہے ہیں. لکھتے ہیں صفحہ نمبر 19 میں کہ علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات سویا منا میں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہرے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اترے. ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم. تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 600,000 آدمی ہیں حج کرنے والے. اس نے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں. اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا. 600,000 میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا. یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے. یہ حضرت جنہوں نے خواب دیکھا یہ کہتے ہیں گھبرائے میری آنکھ کھلی. اس کے بعد میں مطلب پریشان رہا. چنانچہ میں عرفات سے واپسی پر مجمع کو دیکھ رہا تھا. یہ 600,000 ان میں سے صرف 6 آدمی ہیں جن کا حج قبول ہوا, باقی سب بیکار ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں پھر مزدلفہ میں آیا, میری آنکھ لگ گئی, مجھے وہی دو فرشتے نظر آئے. تو اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں. اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان چھ میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1,00,000 کا حج قبول کر لیا جائے. ہاں دیکھ رہے صدقے طفیل, یہ صدقے طفیل والی قوم. اللہ ہمیں صدقے طفیل میں یہ دے دے, حسنین کا صدقہ بھر دو جھولی میری یا محمد. در پہ آیا ہوں بن کے سوالی, کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو در سے جاؤں گا لوٹ کے نہ خالی. یہ وہی قوم ہے, یہ صدقے طفیل بٹورنے والی, یہ بدعقیدگی نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی. اور اس نے حضرت بہت 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 باتیں ہیں, بہت باتیں ہیں. آئیے میں دھیرے میں جلدی جلدی سب آپ حضرات کو صفحہ نمبر 51 کھولیں. آپ 51 میں حضرت بتا رہے ہیں, صفحہ نمبر 51 میں لکھ رہے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک, یہ مسلمان تبلیغی جماعت ہیں, یہ دوسرے مسلمان نہیں ہیں, یہ مسلمان کیونکہ انہی کے ہاں یہ چیز ہے. لکھتے ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک حضور اقدس کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین عبادت ہے. نبی کے قبر کی زیارت افضل ترین عبادت ہے, اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے کامیاب ذریعہ اور پر امید وسیلہ ہے. فضائل حج صفحہ نمبر 94. وسیلے کا لفظ تو خیر جو ہوا تو ہوا, جو مشرکوں کی عادت رہی ہے تو یہ تو معلوم ہے. زیارت کو عبادت اور افضل ترین عبادت کہنا, چنانچہ اب افضل ترین عبادت تو نماز ہی ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ اب تبلیغی جماعت والے جو یہ نماز کر رہے ہیں ان سے کہو بھائی تو تو نماز سے شروع کر رہا لیکن تیری انتہا خبر ہی ہے, تو جا قبروں کی زیارت کر, یہ تو سب سے افضل ترین عبادت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عبادت کس کی ہے؟ اگر یہ عبادت ہے زیارت تو کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی ہے کہ رسول کی عبادت؟ کس کی عبادت؟ تم زیارت کرنے جا رہے ہو کہ عبادت کرنے جا رہے ہو؟ سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی خبر پہ آنے والوں سے لوگوں کو منع کیا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھنا لوگوں میری خبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری خبر کو وثن نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش ہو. اے اللہ اے لوگوں میری خبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اور چنانچہ زکریا صاحب نے, یہ تو نبی کا فرمان ہے لیکن زکریا صاحب نے کچھ جھوٹی حدیثوں کے, تقریباً 6 جھوٹی حدیثوں کے حوالے ذکر کیے ہیں, اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حج کرے اور میری خبر کی زیارت نہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے. یا جو آئے اور میری قبر کی زیارت کرے تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو. میں تبلیغی جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو, جس دل سے تم ضربے مارتے ہو, حق ہو کرتے ہو, ذرا اس زبان کے ساتھ جس سے تم کلمہ پڑھاتے ہو, ذرا ہمیں بتاؤ کہ ان 6 حدیثیں جو زکریا نے ذکر کی ہیں, ان 6 حدیثوں میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہے؟ ہرگز نہیں. محدثین نے ان تمام حدیثوں کو موضوع گڑی ہوئی روایت قرار دیا ہے, جو اس کتاب میں اس محدث نے فخر الاماثل زبدۃ الافاضل الحاج محدث دیوبند نے, 6 دیوبند کے محدث ہیں جناب, یہ دیوبند کے محدث ہیں, اس نے اس کتاب میں لکھی ہے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ساری کی ساری موضوع اور ساری کی ساری بے اتفاق اہل علم ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں. اور مولانا زکریا سے کسی نے اعتراض کیا تو مولانا زکریا کیا لکھ رہے ہیں معلوم؟ بالکل بریلویانہ جواب دے رہے ہیں زکریا صاحب. لکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو تم منع کرو گے تو پھر تو جہاد, طلب علم, ہجرت اور تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کرنا درست نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھے, فضائل حج صفحہ نمبر 101 میں لکھتے ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ ان تینوں مقامات کی جو زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا, اللہ تشد الرحال اللہ فلاذت مفاجرہ, اے لوگوں تین جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کے لیے نہ جاؤ, کجاوے نہ کسے جائیں اس نیت سے کہ وہ مقدس ہے. ایک تو خانہ کعبہ, ایک تو بیت المقدس اور ایک تو میری مسجد ہے. ان تینوں میں یہ ثواب ہے اللہ کے نبی نے بتلایا, اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہ جاؤ مقدس سمجھ کر کے کہ چلو وہاں زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ زکریا صاحب سے کوئی محدث سے پوچھے کہ کوئی سفر کرنا جو کرتا ہے تجارت کے لیے, کیا وہ مقدس سمجھ کے سفر کرتا ہے وہ تجارت کے لیے؟ تجارت کیا سمجھ کر کے کرتا ہے؟ ایسے کوئی پوچھے. زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروریات کے لیے سفر کرنا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نا, لیکن مقدس سمجھ کر کے کسی مقام کی زیارت کے لیے جانا, اللہ کے نبی نے صرف 3 جگہ کی اجازت دی ہے, بقیہ کہیں کی اجازت نہیں دی ہے. چنانچہ آئیے اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں. چنانچہ یہ دیکھیں کعبے کی توہین اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے. لکھتے ہیں زکریہ صاحب کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے, خراسان کہاں, وہ جمہوریہ روس وغیرہ کا, خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اگر کعبہ ان کی زیارت کے لیے خراسان جائے, توران جائے, ہندوستان جائے, پاکستان جائے, تو پھر جو بیچارے حج کرنے آ رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں وہ کہاں طواف کریں گے؟ ان سے کوئی پوچھے, ان سے کوئی پوچھے؟ چنانچہ رابعہ بصریہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ رابعہ کے طواف کے لیے زیارت گیا, رو گیا ہوا تھا. اسی طرح سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کر کے بھی کوئی اگر ولی اللہ ہو سکتا ہے نا, تو سچ بولنے کی اس کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے. اور ان سے کوئی پوچھے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ روضہ نبوی بھی کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا صرف خانہ کعبہ کو تم نے اتنا مسکین اور غریب سمجھا ہوا ہے کہ جہاں چاہتے ہو پھکال دیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے حدیبیہ کے مقامات پر جاتے ہیں, کفار و مشرکین منع کر دیتے ہیں کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, حضور لوٹ آتے ہیں, کعبہ نبی کی زیارت کے لیے نہیں آتا ہے. لیکن تبلیغی جماعت والے لکھتے ہیں کہ کعبہ طواف اور زیارت کے لیے باقاعدہ بزرگوں کی خراسان اور ایران اور توران جاتا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ بتاؤ, مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ خرافی بدعتی اور مشرکوں کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے. اور سنیں, کعبہ جی ناراض کیسے ہوتے ہیں؟ حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے کہ حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے ایک بزرگ نے کعبے کے پردوں کے اندر سے آواز سنی. سنو, یہ میرا خیال ہے تبلیغ جماعت والے بھی جا جا کر کے سنتے ہوں گے آج بھی. زکریا صاحب لکھ تو رہے ہیں, لکھ رہے پردوں کے اندر سے آواز سنی. کیا آواز کیا تھی؟ میں پہلے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں, اس کے بعد اے جبریل تم سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہ وہ میرے ارد گرد ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں, اگر یہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں ایسا پھٹوں گا کہ میرا ہر ہر پتھر جدا ہو جائے گا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, کوئی بم بلاسٹ ہوا کعبہ پھٹ جائے گا. وہ فضائل حج صفحہ نمبر 83, ان سے کوئی پوچھو بزرگ کون تھے, یہ کیا ہے, کیا تم مذاق کر رہے ہو یہ؟ اور اسی طرح کہہ رہے ہیں موسیٰ بن محمد, کہتے ہیں طواف کے دوران میں ایک نیک آدمی نے ایک خوبصورت عورت کو گھورا, رکنے یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی, اور بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی کیا کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے. اور یہ تبلیغی جماعت والے جب قطرے, چور, ڈاکو, ایمان کو لوٹنے والے, جو حرم میں جا کر کے بھی ٹانکے ڈالتے ہیں, وہاں کسی کا پرس جاتا ہے, کسی کا اقامہ غائب ہوتا ہے, کسی کے روپے پیسے جاتے ہیں طواف کرتے کرتے, یہ بتاؤ اب یہ واقعات کیوں نہیں رونما ہو رہے ہیں؟ کعبہ سو رہا ہے, تم کعبے کی کتنی بڑی توہین کر رہے ہو ظالموں. کعبہ ناراض ہو گیا ہے اب آج کے لوگوں سے, تم سے ناراض ہو گیا, کس سے ناراض ہو گیا؟ تم جو وہاں جا کر کے اپنے بزرگوں کا گنگوہ کا رستہ ڈھونڈتے ہو, اپنے بزرگوں کے کس نام سے شرک کرتے ہو, وہاں سے کیوں نہیں کعبے سے گولی نکلتی ہے اور تمہاری کھوپڑی اڑتی ہے؟ جب پوچھو ذرا کہ کعبہ ناراض ہے اب, یہ واقعات اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, ایسی گپ انہی لوگوں سے پوچھ لیجیے آپ. چنانچہ اور دیکھیے جناب علی, اعوذ باللہ, خدا کے شاگرد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ حضرت حاتم بن عاصم بن بلخی مشہور صوفیہ میں تھے, 30 برس تک ایک قبے میں, قبہ ایک کٹیے میں, قبہ یعنی کٹیا وٹیا بنا کے اس میں چلہ کیا تھا. کتنے برس تک؟ چلہ, آپ نے سنا ہوگا چلہ 40 دن کا بھی ہوتا ہے, 3 مہینے 10 دن کا بھی چلہ ہوتا ہے, 3 دن کا بھی چلہ ہوتا ہے. یہ سب چلے کہاں سے لیے گئے معلوم ہے؟ یہ عورتوں کے حیض, نفاس اور یہ کیا کہتے ہیں منتھلی بلیڈ وغیرہ جو انہیں سب چلے. کہتے ہیں کہ کم سے کم 4 دن کا چلہ دے دو. مطلب کیا ہے؟ عورتیں 4 دن میں پاک ہو جاتی ہیں, بعض عورتیں 4 دن میں حیض سے پاک ہو جاتی ہیں, اور نفاس کا جو چلہ ہے 40 دن کم سے کم ہے نہیں, زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. یہ 40 دن کا چلہ, 3 مہینے 10 تین مہینے بھی لگاتے ہیں, ابھی 3 مہینے کا چلہ لگا دو, تو ان کے چلوں کی تعداد انہیں حیض و نفاس پہ مبنی ہے. اور بھی لطیفے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں کیا بتاؤں. چلیں, کہتے ہیں کہ 40 دن 30 برس تک 30 برس تک چلہ کاٹ رہے تھے. یہ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی, حضور کی قبر پر حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے, ہمیں نامراد نہ کرنا, وہ غیب سے آواز آئی, ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب ہی اسی لیے کی ہے کہ اس کو قبول کرنے, جاؤ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضری ہیں سب کو معاف کر دیا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا قبوں میں چلہ کاٹنا یہ عظیم عبادت ہے کہ نہیں؟ قبوں قبے بنا بنا کر کے چلے کاٹنا. چنانچہ آج دیکھیں ان کے یہاں خانقاہ بنے ہوئے ہیں اور ان حقو 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 کی آوازیں آتی ہیں اور باقاعدہ تسبیحیں یہ ان ضربے مارتے ہیں ایسے. یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, ایسی خرافات حرکتیں یہ کرتے ہیں. اب لیکن تبلیغی جماعت والوں سے ذرا پوچھئے کہ حضرت ان بزرگوں نے 30 برس چلہ کاٹا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے برس چلہ کاٹا ذرا بتاؤ؟
حضور علیہ السلام نے کتنے برس چلہ کاٹا اور کون سے قبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے چلہ کاٹتے رہے، ہمیں وہ بھی بتاؤ بھائی کون سا قبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت جاری کی، کیا یہی سنت ہے جو تم اپنی کتابوں میں قبے لکھتے ہو؟ چنانچہ اور سنیں، ایک بزرگ لکھتے ہیں خدا، یہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ سب اللہ کے شاگرد ہیں بزرگ لوگ، چنانچہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن خفیف حج کے لیے جنگل سے گزرے، 40 روز سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، 40 روز سے دیکھیں 40-30 یہ زیادہ آئیں گے چلے، کچھ نہ کھایا نہ پیا، ایک کنویں پر ہرنی پانی پی رہی تھی، یہ پینے لگی ہرنی پانی پی رہی تھی کنویں پر، ہے نا، چلی گئی، جب یہ پینے لگے تو پانی نیچے اتر گیا، اللہ سے کہا میری قدر ہرنی کے برابر بھی نہیں ہے، آواز آئی امتحان مقصود تھا، تو نے صبر سے کام نہ لیا، ہرنی کے پاس پیالہ نہ تھا، تیرے پاس تھا تب کنواں لبریز ہو گیا، ایک پیالہ پانی کا لیا جسے تیرے پاس پیالہ، اس کے پاس پیالہ نہیں تھا اس لیے اس کو ہم نے پلا دیا، تیرے پاس پیالہ تھا تو صبر کرتا، چنانچہ پانی لبریز ہو گیا، ایک پیالہ پانی لیا جسے پورے سفر میں پیتے رہے، حج کے بعد میں جب بغداد پہنچے تو جنید سے ملاقات ہوئی، جنید بغدادی سے، تو جنید بغدادی فرمانے لگے اگر تو صبر کرتا تو پانی تیرے قدموں کے نیچے سے ابلنے لگتا، فضائل حج صفحہ 191، ان کے تار کہاں سے کہاں ملے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آدمی جنگل میں ہے اللہ سے اس کا تار ملا ہوا ہے، جنید بغداد میں ہیں وہاں سے تار ملا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی غیب دانیوں کا کس طرح اعتراف ہو رہا ہے، جنید کو کیسے خبر ہو گئی کہ یہ پانی کنویں میں پیا تو پانی نیچے چلا گیا پھر اوپر آیا ہرنی پی کے گئے، جنید کو کیسے پتا چلا، لیکن یہ عالم الغیب والشہادہ کہ علم غیب میں شریک کرنے والے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ، یہ اپنے آپ کو مومن اور موحد کہتے ہیں، بے شرمو شرم کرو، یا تو توبہ کرو یا ان کتابوں کو لے جا کے انگار لگا دو، یا زکریا کی قبر کھود کے اسی قبر میں ڈال دو، یا جا کے دیوبند میں ڈال دو، یا جا کے مرکز یا رائےوند یا کہیں بھی مرکز نظام الدین میں ڈال دو، اور توبہ کرو، توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف پلٹو، ورنہ اللہ کی قسم جس طرح تم بڑھ رہے ہو اسی طرح برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں، کاش تم قرآن و سنت کو لازم پکڑتے تو آج برائیاں ختم ہوتی جاتی ہمارے معاشرے سے، لیکن تم برائیوں کو بدعقیدگیوں کو فروغ دے رہے ہو، نماز پڑھنے سے یاد رکھو اگر عقیدہ خراب ہے فاسد ہے تو نماز پڑھنے سے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، سنو، اور یہ بریلوی خواہ مخواہ بدنام ہو رہے ہیں بیچارے بیچ میں، سنیے، ایک صاحب تھے، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی، صرف بزرگوں کو ہی جو ہے ہم کلامی اللہ کی نہیں ہوتی ہے، باقاعدے اللہ کی طرح سے ایک اور لیٹر کا واقعہ میں دکھاؤں، خط آتے ہیں، چنانچہ درمیان مصری فرماتے ہیں ایک نوجوان کعبے کے پاس بڑی بڑی نمازیں پڑھ رہا تھا، میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا، کہا بھائی کیوں اتنی لمبی لمبی پڑھ رہا ہوں، کہا اللہ سے واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا جس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف سے ہے، تو واپس چلا جا، اس طرح کی تیرے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں، فضائل حج صفحہ نمبر 183۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس اسی بات کا انتظار رہا ہوگا کہ ذوالنون مصری دیکھیں تبھی پرچہ ڈالیں تاکہ کوئی گواہ بھی رہے نا، پرچہ چھٹکے سے آتا تو، آخر ذوالنون مصری نے پوچھا جبھی پرچہ کیوں آیا، دیکھیں جھوٹ جو بولتے نا بات کو مشہور کرنا مقصد تھا، اس لیے ایک آدمی کو گواہ بھی بنایا گیا، ایسا نہ ہو کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو یہی مسئلہ ہو سکتی ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اس لیے ذوالنون مصری کو بنایا، اور سنیں اچھا، اور اگر گستاخی معاف ہو تبلیغی جماعت کے بھائیوں، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی ڈاک کا یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے یا ہڑتال چالو ہے، 14 برس ہو گئے بھائی تو تقریباً 10 برس ہو رہے ہیں، یہ سلسلے آج بند ہو گئے کیا آج بھی چالو ہیں، اور کیا اور آرڈر کب ہوئے، یہ بھی تو بھائی آرڈر اوڈر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ سب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں براہ راست اللہ سے شاگردی کا شرف حاصل ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ خط نازل فرما رہا ہے ان کے باقاعدہ خطوں کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ہو رہی ہے، اب بتائیں جن کے پاس خط آئیں اس طرح کے کلام آئیں ان کی نبوت میں کوئی شک ہو سکتا، سنیے اسی طرح سے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے ہیں، حضرت زکریا صاحب کو یہ خطوط جمع کرنے چاہیے تھے، اور جمع کر کے ایک 31 پارہ نام دینا چاہیے تھا، اور اس کا نام دینا چاہیے تھا اس سورہ کا، سورہ خطوط، سورہ خطوط 31 پارہ سورہ خطوط تبلیغی جماعت، سنیے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اسی طرح سے سنیے لکھتے ہیں غیب، اللہ غیب کا ثبوت اپنے بزرگوں میں کس طرح یہ دے رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ ابراہیم خواص سفر حج میں ابراہیم خواص کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں انہوں نے برداشت کیا، دل میں عجب پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، طواف کرتے ہوئے پیچھے سے ایک بڑھیا بولی ابراہیم اسی جنگل میں یہ بندی بھی آپ کے ساتھ تھی، تجھ سے بات نہیں کی تاکہ تیرا دھیان اللہ سے ہٹنا ہٹے، یہ وسوسہ جو تجھے اس وقت آ گیا ہے اس کو دل سے نکال دے، نعوذ باللہ، فضائل حج صفحہ نمبر 200، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کیا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ سورہ قاف آیت نمبر 16 کہ ہم تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. اور یہ بڑھیا حضرت خواص سوچ رہے ہیں دل میں اور بڑھیا پیچھے سے سب کچھ دل کے وسوسوں کو جان رہی ہے سمجھ رہی ہے واقف ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اسی طرح سے اور میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی تو یہ کہتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے اور بھی لوگوں کو مانتے ہیں, لیکن آج کل میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں یہ سب عالم الغیب مانتے ہیں, تبلیغی جماعت والے بریلوی سب یہ تمام سب جو ہے مان رہے ہیں. اور اس زمانے کے اولیاء اللہ تھے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتے تھے. آج نہیں اولیاء اللہ جو غیبوں کو جانتے ہیں. کہاں گئے بھائی, ختم ہو گئے, سلسلہ ختم ہو گیا. ارے بھائی بہت سارے چور ڈکیت پڑے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کو, ایسے ولیوں کو پکڑ کر کے مدد لینی چاہیے. یا یہ سب جعلی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں سب زیادہ پیروں فقیروں کی شکل میں, یہ سب لگتا ہے جعلی لوگ ہیں, ہے نا, خانقاہوں میں تبلیغ, یہ سب جعلی لوگ ہیں. سنیے, ایک صاحب جن کا نام قاسم بن جیلی قاسم جیلی تھا, 2700 میل 2700 کتنا 2700 میل میل سے مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے پہنچ گئے. مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے پہنچ گئے, خود ہفتے سے کچھ نہ کھایا تھا, والدہ کو کھلا کر آئے تھے, ابھی ہاتھ سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی, ہاتھ سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی. اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں نبیوں اور ولیوں کو دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے. اعوذ باللہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں, حضور نے معراج میں دیکھا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور ان کی معراج دیکھیں جناب علی. حضور نے نبیوں سے ملاقات کی ہے, تبلیغی جماعت کے اولیاء اللہ ہیں, ان کے معراج میں حضور کے معراج میں کیا فرق رہا. نعوذ باللہ. فضائل حج صفحہ نمبر 183. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رفتار تو تخت سلیمانی کی بھی نہیں رہی ہوگی, کھانا وانا کھلا کے جناب علی پہنچ رہے ہیں, ہاتھ کی خوشبو نہیں جا رہی ہے, 2700 میل سے. نعوذ باللہ. اور باقاعدہ بزرگوں کو اور انبیاء کو دیکھا انہوں نے. زکریا صاحب کو نام بھی لکھ دینا چاہیے کون کون نبی تھے بھائی جن کو طواف کر رہے تھے, بتانا چاہیے نا. لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ, جھوٹ پہ تو ریکارڈ توڑ دیا زکریا نے اللہ کی قسم, اور اس نام کی لاج بھی اس شخص نے نہیں رکھی. چنانچہ کہتے ہیں ایک بزرگ رات کے تھوڑے حصے میں شیخ ابو جعفر دامغانی کے ساتھ مدینہ سے مکہ پیدل پہنچ گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 194. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء کا معجزہ تھا نا, کیا مکے سے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصی رات میں حضور پہنچ گئے. یہ جو معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ تو تبلیغی جماعت کے بزرگ بڑی آسانی سے طے کر لیتے ہیں جناب. راتوں رات جناب علی مکہ پہنچ جاتے ہیں مدینے سے, یہ کوئی معجزہ تھوڑی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نعوذ باللہ. اور میری تو رائے یہ ہے کہ اس طرح جو فاصلے تبلیغی جماعت والے طے کر رہے ہیں ان بزرگ کو, اور دنیا گاڑی موٹر کار اور یہ سب کے ڈاک کار کے لیے سب استعمال کرتی ہے, ان کو یوز کرنا چاہیے سروس, فرسٹ کلاس سروس, جہاز وہاز پہ انہیں کے کندھوں پہ لاد لاد کر کے باقاعدے پہنچانا چاہیے, سیکنڈوں میں کیف کی طرح پہنچتے ہیں جناب. تو تبلیغی جماعت والوں کو نسخہ بتا, دنیا کو نسخہ بتا دینا چاہیے ان کی, تاکہ پریشانی نہ ہو بھائی, گاڑیاں موٹر چلتے ہیں حادثے ہوتے ہیں, اس تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو پکڑنا چاہیے تاکہ حادثے نہ ہو ٹکراؤ نہ ہو. سنیے اور آگے چلتے ہیں. ایک میں بلا تبصرہ اور گرم گرم باقلہ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائم ٹیبل یہ آپ دیکھیں جناب علی, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ دیکھیں ایک بزرگ کہتے ہیں جنگل میں روٹی اور گرم گرم باقلہ کھانے کو دل چاہا, حضرت خضر ایک بدو کے روپ میں آئے اسے کھلا گئے. فضائل حج صفحہ نمبر 193. آپ لوگوں کو مزہ اس لیے نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ تبلیغی بھائیوں کے نام کی یہ کیسٹ موجود ہے, اس میں یہ تمام سب واقعات ذکر ہیں, لیکن پھر بھی ضروری ہے یہ تمام سب چیزیں. میں سو کہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت والے جو جنگل جنگل پھر رہے ہیں, یہ کبھی آئس کریم بھی کھانے کا ارادہ کریں کہ خواجہ خضر ان کو گرم میں گرم بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھلائیں بےچاروں پسینے ٹپکتے ہیں, ہے نا. اسی طرح خضر علیہ السلام کا ٹائم ٹیبل دیکھیں. کہتے ہیں ایک بزرگ کو خضر نے بتلایا, میں صبح کی نماز مکے میں پڑھتا ہوں, طلوع آفتاب کے رکنے شامی کے قریب بیٹھتا ہوں, پھر ظہر کی نماز مدینے میں پڑھتا ہوں, عصر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتا ہوں, مغرب کی نماز سورہ سینا میں, اور عشاء کی نماز سدر سکندری پر. فضائل حج صفحہ 218. اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں خواجہ خضر کا یہ ٹائم ٹیبل گپ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تبلیغ جماعت کے بھائیو, ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوگا. سنیے کہتے ہیں کہ اور گپ دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیا تھا. نعوذ باللہ. ہاں ہاں زکریا صاحب کو تو یہ بھی بیان کر, میں میرا خیال ہے دیوبند اور سہارنپور کے راستے سے گئے ہوں گے نہیں. ہاں بھائی دیوبند سہارنپوری کے راستے سے شاید کٹ مارتے, کیونکہ ہاں حسین احمد حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی تھے یا حسین احمد مدنی تھے, باقاعدہ خلیج عرب میں کشتی ڈوب رہی تھی, ان کے مرید نے تصور کیا تو حضرت باقاعدہ سمندر میں جا کے کمر لگا کے کشتی پار کر کے اور سہارنپور پہنچ گئے. تو یہ براہ سہارنپور گئے ہوں گے دیوبند کے. اور ان سے اگر آپ پوچھے کہ خانے کعبہ کا بانی اول کون تھا, تبلیغ ان کو کیا معلوم بچارے جاہلوں کو, جب ان کے شیخ الحدیث کو نہیں معلوم ہے.
کہ خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ ذرا ان سے کوئی پوچھے. بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے بنایا خانہ کعبہ کو. تو حضرت آدم کہاں طواف کرنے پہنچ گئے خانہ کعبہ کا؟ اور ایک ہزار مرتبہ اعوذ باللہ. اور سنیں, اور بہت سارے, کسی نے 60,000 حج کیے, کسی نے ہزاروں ہزار حج کیے. سعید بن مسیب نے 50 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی, اور امام حنیفہ نے 40 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. بہرحال کہتے ہیں ابن حجر مکی کہتے ہیں مدینہ طیبہ کے تقریباً 1,000 نام ہیں فضائل حج, صفحہ نمبر 144. مجھے تم 50 بتا دو, 1,000 نہیں. تبلیغی جماعت کے لوگوں, تم مدینہ کا 50 نام مجھے بتا دو, جو کہو وہ ہار جاؤں گا. گپ چھوڑتے ہیں اس طرح سے. اور دیکھیں جناب, اور میں آخری باتیں میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. باتیں تو بہت ہیں, کیا کروں. اوہو, اللہم صلی علی محمد. اور یہ دیکھیں جناب علی, صفحہ نمبر 110, صفحہ نمبر 110 فضائل حج لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب. فرماتے ہیں کہ اس ناپاک کو, اپنے بارے میں, اس ناپاک کو مدینہ طیبہ میں ایک سال قیام میں ایک مرتبہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑے ہونے کی جرات اور ہمت نہیں ہوتی تھی. اوہو, روضہ سمجھتے ہیں نا, روضۃ من ریاض الجنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعت پڑھو وہاں پہ. کہتے ہیں ایک سال میں قیام کیا لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی ناپاک کو. ہاں, چنانچہ یہ احترام تھا, یہ احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دل میں. اور غالباً اسی احترام اور عظمت کے پیش نظر ان کے بیچ میں اتباع سنت بھی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اسی احترام اور کی وجہ سے یہ نبی کی سنتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں, تقلید کرتے ہیں, مقلد, اپنے امام کی باتوں پہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کیوں, ارے کون کرے. دیکھیں کتنا خوبصورت بہانہ بنایا ہے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا, نہ عمل کرنے کا کتنا خوبصورت بہانہ گڑھا گیا ہے. اس میں ادب ہے, احترام. ارے نبی کی سنتوں کو, ایک مولوی تھا نا تقریر کر رہا تھا, ہمارے حضور چٹنی روٹی کھاتے تھے, سوکھی روٹی کھاتے تھے. تقریر ختم ہوئی, لوگوں نے چٹنی روٹی لا کے رکھ دی سامنے, تو رونے لگا وہ مولوی, رونے لگا. کہنے لگے حضور رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حضور کی, کہا تم یہ کیا لائے ہو؟ بولے یہ ہم چٹنی روٹی لائے ہیں, حضور کی سنت ہے تو سنت پہ آپ بھی عمل کریں. کہا ظالمو, اسی لیے تو رو رہا ہوں, تم نے مجھے حضور کے برابر سمجھ لیا. ابے اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم ہی رہے, یہ تو حضور کر کے گئے ہیں, ہم کیسے کریں؟ حضور یہ سب کر کے ہم کیسے کریں؟ یہ ہے بہانہ زکریا صاحب کا. سال بھر گزر گئے روزوں میں نماز پڑھنے کی ان کو توفیق, کیوں, ادب اور احترام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سنتوں سے دور تقلید کی گھاٹیوں میں اور تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو دربار نبی کا کتا کہتے ہیں, کبھی کبھی ناپاک کہتے ہیں. حالانکہ اور ایک جگہ اور لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگوں روزے نبی پر حاضری کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس مبارک وقت میں یہ سیاہ کار کو کوئی یاد آ جائے تو السلام علیکم یا رسول اللہ من زکریا بن یحیی کاندھلوی لیستشفا بکا الی ربک عرض کرتا ہے فضائل حج صفحہ نمبر 116. یعنی اگر کوئی زیارت مدینہ کے وقت مجھے یاد کرے تو یہ کہے کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر سلام ہو, زکریا ابن یحیی کاندھلوی کی طرف سے. ہاں, میں سمجھتا ہوں ان کو محلے کا اور ضلع کا اور جناب کوشبک نمبر, ٹیلی فون نمبر, اور اسی طرح سے ولدیت اور شہریت سب کچھ بتا دینی چاہیے. اتنے لمبا کیوں؟ حضور سلام کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں تم کہیں سے بھی سلام اور درود بھیجو, فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. کیا ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے یہ تمام سب کیا جائے؟ پورا بات یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جمگھٹے بنائے ہوئے, عید بنائے ہوئے, اور اگر پولیس جھنڈے نہ مارے تو یہ ظالم تو پتہ نہیں کیا کیا کرے. اللہ کی قسم, یہ حضور کے گنبد کو اٹھا کر کے لے جا کے اپنے ملکوں میں بنا لے, وہ بنایا ہے لوگوں نے. اور کہتے ہیں ناپاک, میں سمجھتا ہوں ناپاک, نہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے, بلکہ ناپاک کون ہوتا ہے؟ قرآن سنو. اور صحیح بات کبھی کبھی زبان سے نکلتی بھی ہے. انہوں نے جو اپنے آپ کو ناپاک کہا نا, صحیح کہا ہے. قرآن نے کہا انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتا ہے. اور یہ مشرک تھے, مشرک ہیں, ان کے عقیدے مشرکانہ, ان کے اعمال مشرکانہ, اس لیے اپنے آپ کو ناپاک روح سیاہ کہتے ہیں. حقیقت میں یہ مشرک لوگ تھے. میں فیصلہ کرتا ہوں ان واقعات کی روح سے, کوئی بھی عدالت, کوئی بھی جج, کوئی بھی قاضی, کسی بھی محکمے میں لے جاؤ, کسی بھی کورٹ میں ان واقعات کو پیش کیا جائے, یہی کہا جائے گا کہ ایسا عقیدہ, ایسا ایمان رکھنے والا مشرک ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری بات, میں ختم نبوت کا انکار
ختم نبوت کی ایک زلزلہ خیز، انکار کی ایک زلزلہ خیز عبارت زکریا صاحب کی میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہی فضائل حج ہے. صفحہ نمبر 121 اٹھائیں آپ. اس 121 میں زکریا صاحب نے کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، خاتمیت کا انکار کیا ہے. اگر قادیانی نبی کی خاتمیت کا انکار کرے تو تم پورے بمبارڈ دارالافتاء سے کرتے ہو. اور زکریا صاحب کی عبارت دیکھو، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان سے فرمایا، کہتے ہیں کہ بقی کی حاضری کی ابتدا کہاں سے ہو؟ جب جنت البقیع میں جائے حاضری کے لیے تو وہاں سے ابتدا کہاں سے ہو؟ تو بعد میں کہا کہ حضرت عثمان سے، یعنی حضرت عثمان سے ابتدا کیا جائے زیارت کی. فرمایا اس لیے کہ وہ سب حضرات سے جو وہاں آرام فرما ہیں حضرت عثمان افضل ہیں. بعد نے حضرت ابراہیم سے شروعات کی، ابتدا کی ہے، شروعات کے بارے میں فرمایا ہے کہ بقیع کی زیارت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، یہ ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے، ہے نا، ان سے ان کی قبر سے زیارت کی ابتدا کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے جگر گوشہ ہیں. حضور نے ان کے بارے میں نعوذ باللہ من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار، جو ہمارے نبی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ دیکھو الزام لکھتے ہیں. اس لیے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی خاتم النبیین تھا. تبلیغی جماعت کا یہ امام کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. دوستو انصاف کرو، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، اس قدر بدعقیدگی کے باوجود بھی میں اب اس گپ بازی اور اس جھوٹ اور اس میں ایک اور کچھ عشقیہ اشعار دیکھیں. یہ محدث ہیں، ذرا آئی ہے بات تو ذرا شعر شاعری اچھا ذوق ہے، لیکن اچھا آدمی اچھے شعر کہتا ہے اور برا آدمی جیسا ہوتا ہے لتا منگیشکر کا لتے جیسے اشعار کہے گا، بھانگڑو آدمی بھانگڑو جیسے شعر کہے گا. کوئی اچھا آدمی جو محدث ہو تو اچھے ذہن اور پاک ذہن والے پاک اشعار کہتے ہیں. مگر ذرا زکریا صاحب کے اشعار سنیں، فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں. عدل سے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، عدل سے محدث وقت ہیں، اولیاء اکرام قطب عالم غوث ربانی ہیں. یہ سنو زکریا صاحب، ان کے امام ہیں تبلیغی جماعت کے، لکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہاں میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس فضائل حج میں انہوں نے اشعار کہے ہیں. لکھتے ہیں عدل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں. میں کہتا ہوں یہ اشعار تو کوئی لچا لفنگا بھی نہیں کہے گا جو محدث دیوبند کہہ رہے ہیں. کیا عدل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. میرا مزاج، یہ بچپن ہی سے لڑکپن ہی سے اس کا مزاج خود کہہ رہے ہیں بھائی، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. اور ایک جگہ لکھتے ہیں پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کیا جانے ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے. دیکھیں شاعری شعر، یہ محدث وقت کی، یہ ہمارے عہد کا محدث ہے، دیوبند کا محدث ہے. سنو دیوبند کے محدث کے اشعار سنو. لکھتا ہے کہ میری تفلی میں، یعنی بچپنے میں، کتل کہتے ہیں بچپن کو نا، میری تفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی. یعنی بچپن ہی سے میں عشق کے شان میں ظاہر تھا، میں بہت بڑا عاشق تھا. ہیر راجے بھی پھیل رہے ہوں گے لیلا مجنو کے معنی. سنو اور عشق میں نے بتلایا، عشق کے اندر یہ بڑا ہی خبیص لفظ ہے عشق. عشق کے اندر شہوت ہوتی ہے. کوئی اسی لیے نہیں کہتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ جوتے ماریں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں؟ اگر یہ اتنا محترم ہے تو کہو بھائی کہ میں اپنے ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. جوتے پڑھیں گے، کہیں گے بابا بھائی بدتمیز. ہاں اگر یہ کہے بھائی میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کتنا پیار ہے اس کے اندر، اور کتنی بے لوسی ہے، کتنی پاکیزگی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے محبت. عشق ہے ہی بدنام لفظ، یہ عشق ہے ہی بدنام لفظ، اور عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ. یہ لکھ رہے ہیں کہ میری تفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی. اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا، بچپن میں بھی یہ آنکھیں لڑانے کے کھیل کھیلتے تھے زکریا صاحب. دیوبندی تبلیغی جماعت کے دوستو، اے اٹھاؤ فضائل حج، اس کے اندر تمہارے زکریا نے لکھا ہے، اور دیوبند کے ان مولویوں کو جا کے سناؤ اور خود بھی دیکھو. لکھتے ہیں کہ مصائب حادثے آفت علم ذلت قضا تربت، دکھائی جائے جو ان کی جوانی دیکھتے جاؤ. یہ مصائب ہیں، حادثات ہیں، ان کی جوانی دیکھ کے مصیبتیں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، آفت علم ظاہر. لکھتے ہیں کتاب نظارے معشوق کہاں عاشق کو، غش نے موسیٰ کو سرے طور سنبھلنے نہ دیا. ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے، ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے، زاہد کو کعبہ رند کو میخانہ چاہیے. میخانہ کہتے ہیں شراب کی بھٹی کو. محدث وقت زاہد نہیں رند ہیں، ان کو خراب کی بتیاں چاہیے۔ یہ نمونے ہیں، چند میں نے عشق اشعار بتا دیے کیونکہ مجھے بھی شعر شاعری سے تھوڑی دلچسپی ہے۔ میرے عزیز، پوری گفتگو کا لب و لباب، پوری گفتگو کا نچوڑ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، قرآن و سنت کی طرف پلٹ آؤ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ تم کہتے ہو ہم فضائل اعمال بتا رہے ہیں، کیوں ہم اختلاف نہیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ اختلاف پوری قرآن و سنت سے اختلاف ہے، اللہ رسول سے اختلاف ہے، یہ تو سب سے بڑا اختلاف ہے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر تم یہ لکھتے ہو کہ نبی نے فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یا میری علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو جب اختلاف رحمت ہے تو دنیا کے اندر اختلاف پھیلاؤ، کیوں؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کریں بھائی، لوگوں کو ٹکراؤ، جھگڑے کرواؤ، مار کرواؤ، رحمت ہے، رحمت ہے، اچھا ہے، اچھی چیز ہے، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان اختلافات سے ہٹ کر سب کچھ قرآن و سنت کی طرف پلٹاؤ، یہی میری درخواست ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میری فریاد ہے۔ اور جو کچھ بھی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے، یہ تمام سب یہی جذبات ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کی بھٹیوں میں جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی طرف سے تمہیں پکڑ پکڑ کر کے میں جنت کی راہوں پہ لاؤں۔ اور وہ جنت کی راہ قرآن و سنت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، جس کو لازم پکڑو گے تو تم کبھی کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ دونوں چیزیں قرآن ہیں اور سنت ہیں۔ اس لیے نہایت ہی پیار سے، محبت سے میں یارز کروں گا کہ میرے عزیزوں، تعصب کی چادریں پھینک کر اللہ رسول کے راستے پہ آؤ۔ یہ اللہ رسول کا راستہ نہیں، یہ خرافات اور یہ شرک اور خرافات کا راستہ ہے۔ یہ ہم نے حجت قائم کر دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پوچھیں گے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، ہم کہہ دیں گے پروردگار میں نے حجت قائم کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلانے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا، عزیزان محترم، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے درس میں کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ انہی سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوالات کی جو کے پرچے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہمارے پاس ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور جوابات کہیں کہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے جب ان سوالات کو پڑھا تو کہیں کہیں تفصیل طلب بھی ہیں، اس لیے بہرحال نہایت ہی اختصار کے ساتھ اور اہم سوالات، اور بلکہ جتنے بھی سوالات ہیں میں کوشش کروں گا ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ آئیے بلا کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور سوالات شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو آدمی حق مہر نہیں دیتا ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں، اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ دیکھیں، حق مہر یعنی بیوی کا مہر دینا، یہ فرض ہے اور شوہر کے اوپر ایک قرض ہے، یوں سمجھیے، اور اس کو ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، الا یہ کہ عورت اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے اسے معاف کر دے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ چیز ضروری ہے۔ البتہ شریعت نے اس میں آپ کو مہلت دی ہے کہ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی جب وسعت آپ کو ہوگی تو آپ اس مہر کو دے دیجئے گا، تو وہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال آدمی کے ذہن اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ مہر اس کو جلد ادا کر دیں گے۔ اگر کسی شخص نے مہر بندھوایا اس نیت سے کہ اس کو نہیں دینا ہے، بلکہ یوں ہی ریاکاری طور پر یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی مہر بندھوا لیا اور نیت یہ ہے کہ کون دیتا ہے، تو پھر ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن جب وہ مرے گا تو وہ زانیوں میں شمار کیا جائے گا، اس کا شمار زانیوں میں سے ہوگا۔ تب رہا کہ اولاد جو ہے، بہرحال وہ حلالی ہے، کیونکہ نکاح اس نے کیا ہے، اولاد کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ خود گنہگار ہوگا، اس لیے مہر جتنی جلدی ہو سکے اسے دے دینا چاہیے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، یہ مسلم ہے، قرآن و احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میں غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خوب ڈھیر ساری بھلائیاں کر لیتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود روایت آتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے الا یہ کہ جب وہی آتی ہے، جب وہی آتی ہے تو رب جو بات جن باتوں کا انہیں جو باتیں انہیں بتلاتا ہے وہی باتیں وہ جانتے ہیں، اور اس کے بہت سارے دلیلیں بہت ساری دلیلیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی بھی صالح یا کسی بھی بزرگ کے وسیلے سے جو مر چکے ہیں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تب رہا دعا کروانا، مثلا صالحین ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہے، آپ اس سے جا کے کہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں اگر وہ زندہ ہے تو یہ جائز ہے، اور جس کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو صحابہ کرام اور صحابیات آپ کے پاس آتی تھی اور صحابہ کرام آتے تھے اور دعا کرواتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں یا اس قسم کی باتیں۔ صحیح احادیث سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، بعض واقعات ملتے ہیں اس طرح کے تو وہ ضعیف یا موضوع روایات ہیں جن سے عقیدے میں استدلال کرنا حرام ہے، عقیدے میں استدلال ان سے نہیں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، مان لیا جائے اگر کسی نے کسی کی چوری کی ہے اور اگر وہ اس سے معافی مانگے تو وہاں تک جا نہیں سکتا، آپ یہ بتاؤ کہ اگر وہ پیسہ کسی غریب کو دیا جائے تو معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ اولاً چوری بہت بڑا جرم ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ حق العباد میں سے ہے، اگر کسی نے کسی کی چوری کر لی ہے تو کسی بہانے سے اگر وہ واپس لوٹانا چاہتا ہے تو کسی بہانے سے اس کو واپس کر دے، مثال کے طور پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کہہ دے کہ بھائی آپ سے میں نے فلاں ایک ٹائم میں قرض لیا تھا، یہ چیز آپ کو میں واپس کر رہا ہوں۔ اب وہ کہے جی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن کہیں آپ بھول گئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہے ظاہر ہے کہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ چیز ہماری غائب ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اگر آپ گئے واپس کرنے تو آپ کو الٹا وہ پکڑے گا وہ کہ تم نے چوری کی ہے اور آئے ہو بہانے سے یہ دینے کے لیے کہ جناب ہم نے آپ سے ادھار لیا تھا۔ تو بہرحال اگر وہ آدمی زندہ ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے دیں، کسی بھی بہانے سے پہنچا دیں، اور اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو اس کے ورثہ ہیں، اس کے آل اولاد ہیں، تو اس آل اولاد کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے والد صاحب سے میں نے لیا تھا یا کسی بہانے سے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس، اور اگر ان تمام سب چیزوں کا خدشہ ہے کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ جائیں گے اور آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، تو مرنے والے اس کا سامان آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مرنے والے کو اس کا اجر اور اس کا ثواب پہنچائے۔ لیکن بہرحال چوری ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اچھا جناب شیخ صاحب السلام علیکم، میں نے آج ہی آپ کی قصتیں سنی، دیوبند کی حقیقت میں بیان تھا، ہمارے قصبے میں سب مسجدوں میں دیوبند سے فارغ عالم ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ہم نماز کہاں پڑھیں؟ شکریہ۔ میرے بھائی دیوبند کا جو عقیدہ ہے، علماء دیوبند کے جو قصے آپ نے سنی ہیں اور اس میں جو عقیدے بتائے گئے ہیں، یقیناً وہ عقیدے مشرکانہ ہیں اور بہت ہی خطرناک عقیدے ہیں، اور کتابوں کے اندر وہ تمام سب عقیدے موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جو خطرناک صوفیوں کے بھی صوفیوں کے وہ عقیدے ہیں، اور ہمارے یہاں جو علماء بریلوی ہیں جن کے پیچھے ہمارے دیوبندی حضرات بھی نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، میں سمجھتا ہوں وہی، بلکہ ان کی کتابوں سے یہ حقیقتیں ہیں کہ وہی عقیدے جو علماء بریلوی کے ہیں ان کے بھی وہی عقیدے ہیں۔ تب رہا کہ بریلوی اپنے علماء اور اپنے پیروں بزرگوں کے لیے وہ عقیدے رکھتے ہیں، لیکن دیوبندی وہی عقیدے اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے صالحین کے لیے رکھتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں میں 19 اور 20 کا فرق ہے، ورنہ اور نام کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ بریلوی علی الاعلان اس بات کو کہتا ہے، لیکن دیوبندی اس بات کو چھپا چھپا کر کے کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو کچھ اور بیان دیتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، ہم حدیث کو اس طرح اتر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں سنت تقریروں میں سنتوں کے دعوے ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بھی سنت سے بہت دور ہیں علماء دیوبند بھی، اور ہمارے بھولے بھالے بھائی لوگ جو دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا تبلیغی کہتے ہیں، یقیناً یہ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، لیکن بیچارے اور پھر اسی محبت کی بنیاد پر شیطان انہیں کبھی کبھی فتنوں کے اندر کیا کہتے ہیں ڈالتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مختلف جماعتیں اور مختلف ٹیمیں اسلام کے نام پر نکلی ہیں اور سب ایک قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ جس طرح سے کہ اپنے مال اور اپنے سامان کو وہ جانچ اور پڑتال کے لیتا ہے، اسی طرح سے اس دور میں بھی دین کو بڑا ہی جانچ تول کر کے لے، صرف زبانی دعووں پہ نہ جائے بلکہ عملی طور پر بھی ان تمام سب چیزوں کو وہ دیکھے، ان کتابوں کے اندر پڑھے کہ کیا ان کے عقیدے، جیسے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں، اب وہ کس جماعت میں جائے، کس جماعت کی بات کرے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرکھے ہر جماعت کو کہ یہ جماعت قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتی ہے، یعنی اس کے عقیدے کیا ہیں، اس کا عمل کیا ہے۔ اس طرح سے اگر وہ تلاش اور جستجو کریں گے تو الحمدللہ موجودہ حالات میں بھی ہمارے ہندوستان، پاکستان اور ہر ملک کے اندر الحمدللہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والی، دعویٰ کرنے والی جماعت مادام موجود ہے الحمدللہ، تو وہ اس کا ساتھ دے، ان سے محبت رکھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے۔ لیکن جو لوگ صرف دعوے کرتے ہیں، عملی طور پر نل ہیں اور اپنی کتابوں میں خرافات اور بکواس، جیسے کہ یہ الملفوظ احمد رضا خان صاحب کی کتاب جو بکواس سے بھری ہے، یہ فضائل اعمال جس کے اندر اوہام، خیالات اور افسانے اور قصے اور کہانیاں اور یہ تمام سے بھری پڑی ہیں، اور یہ جو دنیا بھر کی کتابیں ہیں ان تمام سے کتابوں میں بھرے پڑے، اس سے ان کے عقیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہے، ان سے معادات رکھے، اور محبت اللہ کے لیے کرے، دوستی دشمنی اللہ کے لیے آدمی کو کرنی چاہیے۔ تعصب یہ حرام ہے اسلام کے اندر، بلکہ تعصب کرنے والا یہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہلاک اور برباد ہوگا جو تعصب کرے گا۔ کسی بھی جماعت سے تعصب نہ کریں، حق جہاں بھی ملے اسے آپ قبول کر لیں۔ تو اور جہاں تک نماز پڑھنے کی بات ہے، آپ اس مولوی کو بتلائیں کہ جناب علی، کیا آپ کا عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے؟ جیسا کہ علماء دیوبند نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں، مثلا شرکیہ باتیں، مثلا قبروں سے استفادہ کرنا اور قبروں سے فیض حاصل کرنا اور دیگر بہت ساری خرافات جو موجود ہیں ان کے اندر، مثلا ان کی کتابوں کے اندر روحوں کا کیا کہتے ہیں جسمانی شکل میں آنا، اسی طرح غیب کا جاننا، دلوں کے بھیدوں کا جاننا، بزرگوں، یہ تمام سب عقیدے رکھے ہیں انہوں نے، تو یہ تمام سب کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں، ان سے آدمی کو دور، اگر یہ عقیدے وہ رکھتا ہے تو یقیناً ایسے عالم کے پیچھے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، دنیا کا کسی بھی جماعت کا آدمی ہو، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے۔